الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهم الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماج منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال رواه أبو داود رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا بغالتے لاحق ہیں دوسرے یہ کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی اصل حقیقت کیا ہے اس کے مراحل اور لوازم کیا ہے تیسرے یہ کہ اس کی فرضیت اور لزوم کا کیا معاملہ ہے تو جیسے کہ عام قاعدہ بھی ہے ہمارے دین میں کلمہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے لا الہ الا اللہ اسی طرح آیت الکرسی کے بعد بھی جو آیا ہے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ اسی حوالے سے میں آج پہلے مغالطوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں وہ کون سے مغالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے ہیں لیکن پھر ان پر بنیاد کھڑی کر دی گئی ہے اسلام کی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کی یہ دشمنوں کی جانب سے ہوا اور ظاہر بات ہے کہ ان کا معاملہ وہی ہے کہ جو فارسی کے شعر میں کہا گیا ہے کہ نیش اقرب ناس پے کی نست ابتدائے طبیعتش کی نست بچھو کا ڈنک مارنا کسی کے ساتھ کینے یا دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے تو دشمنوں کا تو تقاضا ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں لیکن یہ کہ اگر خود ہم نے اس کے لیے بنیاد فراہم کر دی ہو تو پہلے پھر ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے جہاد کی سبیل اللہ کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ جو بہت عام ہے پھیلا ہوا ہے اور صرف عوام میں نہیں خواص میں ہے علماء کو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے معنی جنگ ہے، گویا کہ جہاد کو قتال کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا. اب غور طلب بات یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا یہ بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو الفاظ بالکل ایک مفہوم کے نہیں ہوتے. پھر اس سے آگے بڑھ کر بات ہے کہ دو مستقل اصطلاحات ہیں جو قرآن میں استعمال ہو رہی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے، قتال فی سبیل اللہ ایک مستقل اصطلاح ہے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی تھی چھوٹی سی سورت ہے، 14 آیات پر مشتمل سورہ صف، اور اس میں دونوں اصطلاحات آئی ہیں. آیت نمبر 4 میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اور پھر آگے جا کر آیت نمبر 11 میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم. اب ان دونوں کو مترادف قرار دینا یقیناً بہت بڑی غلطی ہے. اصل میں یہ الفاظ یقیناً اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، قرآن میں ہوئے ہیں، اس کی مثالیں میری آج کی گفتگو میں بھی آئیں گی. لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں سے دو دو اصطلاحات کے تین جوڑے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ ان میں ایک رشتہ ہے خاص اور عام کا، مثلا مومن اور مسلم بظاہر مترادف ہے، ایک ہی شخص کے لیے دونوں الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مسلم عام ہے مومن خاص ہے. کیا معنی؟ کہ ہر مومن تو لازم مسلم ہے، لیکن ہر مسلمان ہر مسلم لازم مومن نہیں ہے. چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے مجھے حقیقت جہاد پر گفتگو کرنی ہے، اس کی فرضیت اور لزوم پر، اس میں وہ آیت آ جائے گی جس میں کہ ان دونوں اصطلاحوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اسی طرح کی دو اصطلاحات پر مشتمل ایک اور جوڑی ہے، نبی اور رسول. ان میں بھی باقی جو اور امتیازات ہیں یا اور اعتبارات سے کوئی فرق ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ نبی عام ہے رسول خاص ہے. یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. بالکل یہی رشتہ ہے کہ جو جہاد اور قتال میں ہے، جہاد عام ہے قتال خاص ہے. قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں. اس کے بارے میں اہل علم نے ایک بہت عمدہ اصول جو ہے ان تینوں جوڑوں کے بارے میں وضع کیا ہے کہ اذا اجتمع تفرقا واذا تفرقا اجتمع. جب یہ کسی ایک جگہ پر دونوں الفاظ آئیں گے، نبی بھی رسول بھی، تو یقیناً وہاں بہت بڑا فرق ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا، سائملٹینیس کنٹراسٹ. ایک ہی جگہ پر اگر یہ مسلم اور مومن آ رہے ہیں تو فرق ہوگا لازماً. ایک ہی جگہ پر قتال اور جہاد آ رہا ہے جیسا کہ میں نے سورہ صف کی مثال دی ہے تو فرق ہوگا لازماً. لیکن یہ کہ اگر علیحدہ علیحدہ استعمال ہو رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، نبی کی جگہ رسول، رسول کی جگہ نبی، یہ الفاظ مستعمل ہو سکتے ہیں. جہاد کی جگہ قتال، قتال کی جگہ جہاد کے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. مومن کی جگہ مسلم، مسلم کی جگہ مومن کے لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. بہرحال اس فرق کو پیش نظر رکھیں، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی اور سب سے زیادہ عام غلطی جو پھیلی ہوئی ہے کہ قتال اور جہاد کو مترادف قرار دے دیا گیا اور جہاد کے معنی جنگ ہے. اب کسی پر مبنی ہے فشت اول چون نہد معمار کا، تاسویہ میر اول دیوار کا، جب اس پر تو نتائج نکلیں گے. اگر جہاد کا مطلب قتال ہے تو ظاہر بات ہے قتال تو ہر وقت ہوتا ہی نہیں، اور قتال کے بارے میں تقریباً یہ طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی استثنائی صورت ہو جائے جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نفیر عام تھی کہ ہر شخص نکلے. لیکن عام طور پر تو ظاہر بات ہے کہ قتال جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر 100 آدمیوں کی ضرورت ہے اور 100 آدمی نکل آئے، باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا. جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی، لیکن کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی نے بھی ادا نہیں کی تو سب کے سب گناہگار ہو جائیں گے. اسی طرح کا معاملہ قتال کا ہے. جیسے کہ خلافت راشدہ میں ہوتا تھا کہ اگر جنگ چل رہی ہے شام کے محاذ سے مطالبہ آیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کی مزید ضرورت ہے، اب یہاں اعلان کر دیا گیا 10,000 نکل آئے تو باقی لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہے، وہاں بسے، سہے، سوئے، کوئی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں. تو قتال اول تو ہر وقت ہے نہیں، اور ہے تو وہ فرض عین نہیں ہے، بالکل استثنائی حالات میں فرض عین بنتا ہے، ورنہ وہ فرض کفایا ہے. گویا کہ اس کے نتیجے میں جہاد کا تصور ہمارے جو دینی تصورات ہیں ان سے بحثیت مجموعی خارج ہو گیا. تیسری چیز جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جلتی آگ پر تیل کا کام جس نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے پھر اصل بدنامی آئی ہے، اس لیے کہ یہ جو دوسرا نتیجہ میں نے بیان کیا کہ جہاد اور قتال کو مترادف سمجھنے کا جو پہلا نتیجہ نکلا وہ یہ کہ مسلمانوں کے دینی تصورات سے جہاد جو ہے فیڈ اوے کرتا چلا گیا، پس منظر میں چلا گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی ضروری شے نہیں ہے. لیکن یہ دوسرا نتیجہ جو میں آج کل چلا ہوں یہ وہ ہے کہ جس نے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کو بدنام کیا، اور وہ یہ کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس کے جو بدترین نتائج نکلے، ہمارا جو دور ملوکیت تھا، اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہوں کی حوث سے ملک گیری تاکہ بڑے سے بڑے محل بنا سکیں، زیادہ سے زیادہ ریونیوز آئیں، وہ جو ہے جنگیں کر رہے ہیں اور وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں تو اس مقدس اصطلاح کو بدنام ہونا ہی تھا. تازہ ترین مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، اسی صدی کے وسط میں 50s میں ایک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی الجزائر میں، فرانس سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تھی، جنگ تھی. ظاہر بات ہے میں بعد میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کا جہاد وصول حریت کے لیے جہاد جائز جہاد ہے، لیکن ایک آزادی کا جہاد ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن اس جہاد کو لیبل کر دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ. چنانچہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں میں منگمری میں تھا جو ارسائیوال کہلاتا ہے، وہاں کی جماعت اسلامی کا میں امیر تھا، تو علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ ایک آرمی آفیسر تھے کرنل عودہ. لیکن علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری بڑی دینی شخصیت، اونچی شخصیت، انہوں نے آ کر جہاد فی سبیل اللہ پر جو جوشیلی تقریر کی، بہرحال وہ عربی میں تھی لیکن پھر بھی کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا، عام لوگ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جب بیچ میں آتے تھے تو اس پر وہ نعرے لگاتے تھے. لیکن یہ کہ ہم نے جو بھی ہو سکا پیسے جمع کیے، ان کی خدمت میں پیش کیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا، جب وہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست وجود میں آ گئی. یہ عجیب بات ہے، درخت آم کا تھا اور لگ گیا ہے اس پر کوئی اور شے، کوئی اور پھل لگ گیا. نتیجہ کیا ہے کہ در حقیقت وہ جہاد حریت تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا ہی نہیں. جہاد حریت کے اعتبار سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ وہاں کے سمجھنے لوالے لوگ جو بھی تھے، جو وہاں کا ایلیٹ تھا، جو بھی ان کے اذہان تھے، جو ان کا فکر تھا، جو ان کے نظریات تھے، اس کے مطابق نظام بن گئے. یہی حال ہمارے پڑوس میں ہوا افغانستان میں. بنیادی طور پر افغانستان میں بھی جو جنگ لڑی گئی وہ جہاد حریت، آزادی کی جنگ تھی، اس لیے کہ اس میں اصل جو زور آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے کہ جب روسی افواج داخل ہو گئی، جب روسی افراد افغانستان میں داخل ہو گئی تو اب تمام علماء کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ جو ہمارے فطری تصورات ہیں اس کی روح سے بھی کسی مسلمان ملک پر اگر غیر مسلم حکومت کی فوجیں حملہ آور ہو جائیں تو پھر دفاع فرض عین ہو جاتا. لہذا اس کے درجے میں اور اس کے جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم کھڑی ہو گئی، ہم نے اس کو بھی لیبل دیا جہاد فی سبیل اللہ، اور دنیا بھر میں ڈنکا بجا دیا. ایسا ڈنکا بجایا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کھچ کر کے والنٹیئرز آئے ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل میں جذبہ وہی جہاد فی سبیل اللہ کا تھا، لیکن اصل جو کیفیت تھی وہ افغانستان میں تو جہاد حریت کی تھی. نتیجہ کیا نکلا، روسی افواج نکل گئے اور واپس کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن گیا. یہ تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ کہ کچھ نوجوان طالب علم اٹھے کچھ عربی مدارس کے، اور انہوں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے جہاد فی سبیل الامن کیا، امن قائم کرنے کے لیے. یہ دوسری بات ہے کہ چونکہ علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا، جس طریقے سے ایرانی ریولیوشن، وہ بھی ظاہر بات ہے کہ جو تمام جو بھی مختلف قسم کے گروہ ایران میں موجود تھے انہوں نے مل کر شاہ کے خلاف جدوجہد کی تھی، ان میں تودے پارٹی بھی تھی، لیفٹسٹ بھی تھے، مجاہدین خلق بھی تھے، علماء بھی تھے، سب تھے، جیسے ہمارے ہاں ان کی بھٹو موومنٹ کا معاملہ تھا. لیکن وہاں چونکہ علماء نے پھر اس کو ان کو قابو میں کر لیا، ہائی جیک کر لیا، اور وہ علماء تھے تو انہوں نے اسلامی قوانین نافذ کیے اور اسلامی جو شاعر ہیں ان کی تنقید کی. اسی طرح کا معاملہ افغانستان میں طالبان کے ذریعے ہوا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے جو مراحل ہیں، اس کے جو لوازم ہیں، وہ وہاں بھی پورے نہیں ہوئے. اس اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مسلمان جب بھی جنگ کریں اس کے اوپر لیبل اگر ہم لگا دیتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا، تو اس سے در حقیقت یہ نہایت مقدس اصطلاح جو ہے ہمارے دین کی وہ بدنام ہوئی ہے. اب آئیے میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے پر کہ اس کی اہمیت اور لزوم کا کیا عالم ہے. عزو قرآن، ویسے تو اس میں قرآن مجید کی 20 آیات کوٹ کی جا سکتی، میں صرف دو مقامات سے آپ کے سامنے آیات کوٹ کر رہا ہوں. ایک اس اعتبار سے کہ ایمان کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، بلکہ میں الفاظ استعمال کروں گا کہ ایمان حقیقی کے دو اضافی ارکان ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں. اس کے لیے میں اب آپ کو سورہ حجرات کی 14 اور 15 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں. 14 آیت میں شروع میں ایمان اور اسلام، اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، وہی اجتماع تفرقا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدبو کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو. ہرگز کا اضافہ میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ لم کے ساتھ یہاں نفی کی گئی ہے. ماں امن تم نہیں، لم تو میں لوں، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو، تم یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لے آئے یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. لفظی ترجمہ کریں گے تو اطاعت قبول کر لی، سرنڈر کر لیا، اسلامی ریاست کی بالادستی تسلیم کر لی، اور اصطلاحی مفہوم میں بھی ہم اسلام لے آئے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کی مزید تاکید دیکھیے. وہ لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی یہ ایک لیگل ایمان ہے، قانونی ایمان تو ہے. تم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے تو مسلمان ہو گئے ہو، لیکن اس مغالطے میں نہ رہنا کہ ایمان تمہیں حاصل ہو. اب یہ جو فرق کیا گیا، دیکھیے وہی بات آ گئی، اذا اجتمع تفرقا. ایک آیت میں جب تین دو چیزیں آئی ہیں تو ان کا مفہوم اب جدا ہو جائے گا. اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب اگلی آیت میں چونکہ پس منظر بن گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، وہ ہمارے علم میں آنا چاہیے. اس اعتبار سے میں اسے کہتا ہوں کہ ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن، تعریف پر یہ قرآن کا ذروہ سنام ہے، یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن کا. اس لیے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، تمہارا اسلام تسلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ رد. اب اس تمہید کے ساتھ جب آیت آ رہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. اب یہ آیت ایسی ہے، نوٹ کیجئے ذرا سی، یہ گرامر کی اصطلاح ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی اسلوب حسن ہے. اسلوب حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک جملہ تو یہ ہے کہ زید عالم ہے، ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا، زید عالم ہے. ایک اس میں ہی کا اضافہ ہو گیا، زید ہی عالم ہے. اب یہاں گویا کہ بقیہ سے نفی ہو گئی. یہ جو بھی 8-10 آدمی ہے یا جو بھی جن کا ذکر ہو رہا تھا کسی گروہ کا، ان میں سے عالم صرف ایک ہے جو زید ہے، باقی سب عالم نہیں. اس کو کہتے ہیں اسلوب حسر. انما کلمہ حسر ہے، اور آخر میں اولئک ہم الصادقون پھر اسلوب حسن ہے. تو دو طرح سے اس آیت میں ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن کو جو ہے وہ حسن کے اندر لے کر، اور اسی لیے میں اسے کہتا ہوں کہ جامع و مانع تعریف، وہ تعریف، وہ ڈیفینیشن کہ جس میں کسی شے کے تمام اجزاء جو لازمی ہیں وہ بھی آ جائے، اور کوئی شے خارجی جو ہے اس میں جمع نہ ہو سکے، اس میں داخل نہ ہو. تو یہ جامع و مانع تعریف ہے ایمان کی. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مؤمن حقیقی تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جہاں اس ایمان کے بعد ثم لم یرتابوا کا اضافہ ہے، جس سے معلوم ہو کہ وہ ایمان یقین کی شکل اختیار کر گیا. یقین بھی ایسا کہ شکوک و شبہات کر کے کھا کے اس میں چبے ہوئے نہ ہو. پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی ایمان حقیقی کی، اور دوسری شرط لازم مجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اولئک ہم الصادقون. دوسرا یہ کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. صرف یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. سچے کس چیز میں؟ دعوی ایمان میں. اب اس کو ذرا میں چاہتا ہوں ٹیکنیکلی واضح کر دوں. دیکھیے اسلام کے پانچ ارکان، اور میں یہ اس حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے مفکرین نے خاص طور پر جو دعوت کی کسی جدوجہد کو لے کر کھڑے ہوئے، کوشش کی ہے کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن میرے نزدیک یہ کوشش غلط ہے. ارکان اسلام معین ہے، متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود، بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ان پانچ میں سے نہ کسی کو ہم کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکتے ہیں. اسلام کے تو پانچ ارکان یہی رہیں گے، کلمہ شہادت، ظاہر بات ہے کلمہ شہادت صرف زبان سے باللسان والا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکات، فور مورز آف ورشپ، عبادات کی یہ چار شکلیں. ان میں اب جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اسلام تو عام ہے، ایمان خاص ہے. ایمان میں یہ پانچوں چیزیں تو چلیں گی، یہ اس کا جز ہے، لازم ہے، یہ پانچ ارکان تو رہیں گے. دو اضافی ارکان کا اضافہ کرنا ہوگا. ایک یہ شہادہ جو ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس سے ذرا ادھر یقین قلبی کا اضافہ کیجیے. اور دوسرے، اچھا اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو کرن ہوتی ہے روشنی کی، اس کو جب پھاڑ دیتے ہیں پرزم سے گزرتی ہے تو پھر اس میں سات رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سات رنگ تو ظاہر ہیں، دو اور بھی ہوتے ہیں، انفرا ریڈ اور الٹرا وائلٹ، وہ نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ پانچ تو رہیں گے، یہ تو اسلام ہے، اسلام عام ہے، یہ بیس ہے، ایمان اس کے اوپر مارا کر منزل آئے گی. یہ پانچوں ستون تو چلیں گے، لیکن دو ستون اضافی ہو جائیں گے، یقین قلب میں، جہاد عمل میں. وہ ایمان حقیقی کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سات ارکان ہیں، یقین قلبی، شہادت لسانی، نماز، روزہ، حج اور زکات، اور جہاد فی سبیل اللہ. بہرحال یہاں یہ بات بالکل واضح ہے اس آیہ مبارکہ سے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کا جزو لازم ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے دو ارکان لازم ہیں، ایک یقین دل میں اور دوسرے جہاد عمل میں. دوسرا مقام سورہ صف کی دو آیات، جس بالکل واضح کر دیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات نہیں ہے، عذاب الہی سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. آیت نمبر دس میں سوال کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف کہ جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، دردناک عذاب سے؟ اب اس کا جواب ہے تو میں نے باللہ و رسول. دیکھیے یہاں خود بخود امپلائیڈ ہے کہ یہاں اب ایمان پہلے بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کن سے ہو رہا ہے، لیکن اب جو بات کہی گئی اس کا مطلب یہ وہ ایمان قانونی درجے کا ایمان تھا، یہ وہ ایمان حقیقی ہے جس کی ڈیفینیشن آ چکی ہے سورہ حجرات کی آیت میں، تو منو نبی اللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم واقعتاً صحیح علم رکھتے. معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا تصور، فلاح کا تصور، یہ یوں سمجھیے کہ خود ساختہ تصور ہوگا، وشفل تھنکنگ ہوگی، اس کے بغیر نجات کی نفی مطلق ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے سے. یا البتہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ قتال کا معاملہ یہ نہیں ہے، یہ جہاد کی بحث ہو رہی ہے. قتال کے ضمن میں تو سورہ نساء کے اندر ایک بڑی اہم آیت آئی ہے، آیت نمبر 95 ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. جو لوگ صحیح جسم و جان رکھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھے رہتے ہیں وہ یعنی قتال نہیں کرتے. یہاں اب اس آیت میں جہاد کا لفظ قتال کے معنی میں آیا ہے، قتال میں نہیں جاتے، جنگ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور کی سیرت طیبہ میں صرف غزوہ تبوک کے وقت نذیر عام تھی، اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی ہیں صرف تشویق کو ترغیب، اہل ایمان نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لیکن لزوم فرض عین کے درجے میں قتال جو ہے پوری آپ کی جد و جہد جو ہے وہ اس سے خالی ہے سوائے غزوہ تبوک کے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، اور جب ہو تو پھر یہ کہ عام حالات میں وہ فرض کفایا ہوتا ہے سوائے غزوہ تبوک کے معاملے کے. تو فرمایا جو لوگ بیٹھے رہے وہ برابر نہیں ہیں ان کے، جو نکلے ہیں اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا ہے بمانی قتال. اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو بیٹھے رہے ہیں. ویسے اللہ کا وعدہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ فرض عین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی قتال کے لیے نہیں نکلا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود ہو گیا، نہیں. وَكُلُّ وَعْدِ اللَّهِ الْحُسْنَى، سب سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے. البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد ہیں جہاد کرنے والے قتال فی سبیل اللہ کے لیے جانے ہتھیلی پر رکھ کر نکل آنے والے ان کے لیے بہت اجر عظیم، بہت بڑے اجر عظیم کا اہتمام کیا ہے. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی لہذا وہاں کا انداز کیا ہے، اے ریمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم سے کہا گیا نکلو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے قتال کے لیے، اور تم زمین کی طرف دھسے جا رہے ہو، بیٹھے جا رہے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو، تم نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی. جان لو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، متاع قلیل ہے، اور اگر نہیں نکلو گے تو سن رکھو کہ اللہ تمہیں عذاب شدید دے گا. تو یہ ذرا دو مقامات جو دوسرے کے مقابلے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تو معلوم ہو کہ قتال جب فرض عین بن جائے نفیر عام ہو تو اس کی صورت اور ہے، ورنہ عام حالات میں قتال فرض کفایا ہے فرض عین نہیں ہے، اور اس کے لیے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا. البتہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نجات کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں.
اب آئیے ہماری تیسری بحث شروع ہو رہی ہے، لغوی ذرا مباحث ہو جائے کہ یہ لفظ کہاں سے بنا ہے اور کیسے اس نے پھر درجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل اختیار کی. ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین کی جو اصطلاحات ہیں جو عربی زبان کے اندر الفاظ مستعمل تھے انہی میں سے اللہ نے پک اینڈ چوز کیا ہے اور انہی میں کچھ اضافی معنی جو ہے داخل کر کے انہیں اصطلاح کی شکل دی. جوہد ہر شخص جانتا ہے، جیم ہار دال کا مادہ جوہد، کوشش، ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا کسی چیز کے حصول کے لیے، یہ جوہد ہے. لیکن جہاد یا مجاہدہ باب مفعلہ میں جب آ جائے گا تو یہاں اب دو طرف عمل ہو جائے گا، جوہد جوہد کے مقابلے میں، جوہد کسی رکاوٹ کے مقابلے میں. اس کے لیے انگریزی لفظ ہوگا بہترین، ٹو اسٹرگل، اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، اسٹرگل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو اسٹرگلنگ اگینسٹ ہیوی آڈز، اگینسٹ کا لفظ جو ہے مناسبت کے ساتھ آتا ہے، اور اسٹرائیو کے ساتھ تو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی مقصد کے لیے. تو گویا کہ جوہد جو ہے وہ ایک یک طرفہ عمل ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، اور جہاد جبکہ کوئی مقابلے کے اندر کوئی رکاوٹ موجود ہے، آپ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، کوئی اور بھی کوشش کر رہا ہے، کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو رہا ہے، کوشش کا کوشش سے تصادم ہو رہا ہے، تو یہ جہاد ہے. بالکل اسی طریقے سے قتل اور قتال ہے. قتل ایک یک طرفہ عمل ہے، ایک شخص جا رہا تھا، کسی نے گولی مار دی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ گمان میں بات نہیں تھی کہ کوئی مجھے گولی مار دے گا، قتل ہو گیا، یک طرفہ عمل ہے. لیکن قتال یا مقاتلہ باب مفعلہ میں جب آئے گا تو اب یہاں پر یہ ہے کہ دو فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، قتل قتل کے مقابلے میں آ رہا ہے، ایک فوج دوسری فوج کے مقابلے میں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ ان کو قتل کرنا چاہتا ہے، اب یہ قتال بن گیا. تو قتل سے قتال اور جہد سے جہاد یہ بالکل سادہ بات ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے، کیونکہ لفظ جہد ہماری اپنی زبان میں عام مستعمل ہے، اس اعتبار سے اس کے مفہوم کو سمجھنے میں قتل کوئی دقت نہیں. اب آئیے یہ اصطلاح جو بنی ہے، سب سے پہلے مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں جہاد فی اللہ، وہاں لفظ سبیل نہیں آتا. ابھی آپ نے آیات سنی ہے، سورہ حج کی آخری آیت وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جہاد کرو اللہ کے لیے جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے. اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کو رہنمائی دیتے چلے جائیں گے. اس سے آگے بڑھ کر پھر مدنی صورتوں میں اس میں لفظ سبیل کا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. وہ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے، یہ وہ بعد میں جب میں اس کی منازل کا تذکرہ کروں گا کہ اس کی منزلیں کون کون سی ہیں، مرحلے کون کون سے ہیں، تو پھر وہ خود بخود بات واضح ہوتی جائے گی. لیکن جہاد فی سبیل اللہ اب یہ ایک اصطلاح بنے، قتال فی سبیل اللہ اب یہ اصطلاح بنے. پھر اس میں ایک اضافہ ہوتا ہے، انسان جو جدوجہد بھی کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو جہاد کرتا ہے، اس میں دو چیزیں کھپتی ہیں اس کی، بے اموالکم و انفسکم، اپنے جو بھی بلانگنگس ہیں، جو بھی آپ کے وسائل و ذرائع ہیں، جو بھی اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا، خرچ کیجیے اس کو اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے لگائیے، کھپائیے. اور جان، انسان جو صلاحیت دی ہے، جو توانائی دی ہے، جو آپ کو سمجھ دی ہے، جو شعور بخشا ہے، اگر ذہانت عطا کی ہے یا جسمانی صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں کھپائیے. تو بے اموالکم و انفسکم، یہ گویا کہ تیسرا اضافہ ہوا، جہاد فی سبیل اللہ بالاموال والانفس. اس کے علاوہ جو با کے تعدیے کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک جگہ آیا ہے اور لفظ، اور وہ ہے جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد. ہتھیار کون سا ہوگا، کس چیز کو استعمال کریں گے؟ چنانچہ سورۃ الفرقان میں جس کا آغاز ہی ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اور اس سورہ مبارکہ کے تانا بانا جو ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق مضامین بہت گویا کہ گنے ہوئے ہیں. اسی میں آیا ہے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، اور آپ تو اس قرآن کے ذریعے سے ان کے خلاف جہاد جاری رکھیے، جہاد کبیر، پورے زور شور کے ساتھ جہاد کیجیے قرآن کے ذریعے سے. جہاد بالقرآن، اس موضوع پر میرا ایک کتاب چاہ بھی ہے، مفصل تقریر میں نے اس موضوع پر کبھی کی تھی. ویسے حدیث میں تین اصطلاحات اور بھی آئی، جہاد بالقلب، کسی شے سے شدید نفرت، یہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے اس کے خلاف. پھر جہاد باللسان، اس کے خلاف زبان کھولنا، یہ جہاد کا اعلیٰ درجہ ہے. پھر جہاد بالید، ہاتھ سے، طاقت سے، قوت کے ساتھ اس کے خلاف کوئی کوشش کرنا، یہ گویا کہ سب سے اونچا درجہ ہے. دو احادیث میں یہ درجات بیان ہوئے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اور اسی مضمون کو لفظ جہاد کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرح مبعوث نہیں کیا، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے صحابی، کچھ نہ کچھ حواری ہوتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا. یفعلون ما لا یؤمرون ویقولون ما لا یفعلون فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کرے گا زبان سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا یعنی شدید نفرت رکھے گا ان سے وہ مومن ہوگا. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قتال کے لیے، تو جہاد بالسیف، تو جہاد بالقرآن، جہاد بالقلب، جہاد باللسان، جہاد بالید، جہاد بالسیف، یہ گویا کہ میں نے صرف آپ کے سامنے لغوی اور اصطلاحی جو مفہوم ہے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ بیان کر دیا. اب آئیے جہاد کی منزلیں. تین منزلیں پہلے بنیادی سمجھ لیجئے. سب سے پہلی منزل جہاد کی، یہ میں چاہتا ہوں بالکل بنیاد سے مضمون واضح ہو جائے، وہ ہے جہاد فی سبیل الحیات، زندہ رہنے کے لیے جہاد، جسے علامہ اقبال نے جہاد زندگانی کہا ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یا جسے جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے جو فلسفیانہ مباحث ہیں ان میں اصطلاح آتی ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، زندہ رہنے کے لیے، وجود کے برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور ظاہر بات ہے کمپٹیشن ہے، ایک ہی ملازمت کی کہیں کوئی جگہ نکلی ہے اس کے لیے سینکڑوں درخواستیں ہیں، اور ہر درخواست کنندہ جو ہے وہ اپنا سا دوڑ لگا رہا ہے، کوئی سفارش ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، بھاگ دوڑ ہے، یہ سب جہاد ہو رہا ہے. لیکن کاہے کے لیے؟ صرف ایک جو ہے ملازمت جس سے کہ اپنی معاش کی کوئی شکل پیدا ہو جائے. تو یہ جہاد فی سبیل الحیات، یہ گویا کہ ہر لیونگ آرگنزم کا یہ لازمہ ہے، ہر شے کے جو زندہ ہے جس میں زندگی ہے اسے اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑتا ہے. اسی میں پھر سروائیول آف دی فٹنس کا تصور شامل کیا جاتا ہے. تو یہ جہاد کی اولین منزل، جو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر لیونگ آرگنزم جو اس کی زندگی میں لازمت موجود ہے، یہی جہاد اگر زندگی کا ایک بندہ مومن کرتا ہے تو یہ اس کی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ جو احکام خداوندی ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے کرے. معاش کما رہا ہے کاسب و حبیب اللہ، بشرطے کہ حلال اور حرام کی حدود کو بالکل قائم رکھتے ہوئے، صرف حلال پر اتفاق کرتے ہوئے اور حرام کی طرف قتل کو رجحان نہ ہوتے ہوئے، اگر یہ جہاد ہو رہا ہے فی سبیل الحیات تو یہ عبادت کے درجے میں. لیکن اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ایک اور خاص قسم کے جہاد کی ضرورت ہوگی، وہ میں اس کے بعد بیان کروں گا. لیکن یہ ہے جہاد سب سے بنیادی، سٹرگل فار ایگزسٹنس. اب آگے آئیے، اس سے اوپر ایک منزل ہے. یہ سٹرگل فار ایگزسٹنس ہر جاندار کے لیے ہے، وہ اور انسانوں میں مسلمان ہو کافر ہو جو بھی ہو سب کر رہے ہیں. دوسرا ہے جہاد فی سبیل الحقوق، انسانی حقوق کے حصول کے لیے، اور جس کی سب سے بڑی شکل ہے جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی، انسان کا حق ہے، آزادی کے حصول کے لیے جہاد، جس کو آپ فریڈم سٹرگل کہتے ہیں. یہ مسلمان بھی کرتے رہے، غیر مسلم بھی کرتے رہے، پوری تھرڈ ورلڈ نے جو کولونیل رول سے آزادی حاصل کی ہے تو ہر جگہ جہاد ہوا ہے، ہر جگہ محنت ہوئی ہے، ہر جگہ کوشش ہوئی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سب لوگوں نے شہید کی لفظ استعمال کر لیا. یہ جو ہندو بھی جو ہے شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے مجاہدین آزادی، جو لوگ جس کو انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں وہ شہداء ہیں ان کے. بنگلہ دیش میں جن لوگوں نے پاکستان سے علیحدگی کے لیے جو بھی اپنی جانیں دی اور محنت کی وہ بھی شہداء ہے، بنگلہ دیش ہے، تو وہ شہید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ایک ہے جہاد فی سبیل الحریہ، اور اس کو بھی میں نے خاص کر دیا، ویسے پھر حقوق، جو بھی حقوق ہیں ان کے حصول کے لیے جدوجہد. اس لیے کہ شیر کے منہ میں سے نوالہ نکالنا آسان نہیں. اگر کوئی طبقات ایسے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، وہ ایکسپلائٹیشن ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. جاگیردارانہ نظام ہے، اس کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں ہے. کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جہاد اور ہو سکتا ہے قتال کی بھی ضرورت پیش آئے. یہ جہاد ہے فی سبیل الحقوق یا فی سبیل الحریہ. یہ بھی جب مسلمان کرتا ہے، اور اس میں پھر وہی شرط ہوگی، شریعت کے حدود اور قیود کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے باہر نکل گئے تو پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل ہی دوسرا ہو جائے گا. شریعت کی حدود و قیود کی پابندی کرتے ہوئے جہاد حریت مسلمان کرتا ہے تو یہ جائز بھی ہے، اور اس میں اگر جان دیتا ہے تو مرتبہ شہادت پر فائز ہوتا ہے. اگرچہ یہ شہادت وہ نہیں ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کی شہادت ہوگی، درجات کا فرق رہے گا. اگر پھر سے مراتب نہ کنی زندگی، درجوں میں اگر فرق کی بات ہے تو اس کو تو ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ہے یہ بھی شہادت. اس لیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من قتل دون مالہ فہو شہید. کوئی مومن اگر اس کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، اب اس کے لیے دو راستے کھلے ہیں، یا تو کہے کہ جان بخشی کرو بھائی، جو میرے پاس ہے لے لو، اور ایک یہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے، مقابلہ کرے. اب اگر مارا گیا ہے تو اس کا درجہ شہادت کا ہے. من قتل دون مالہ، جو شخص، جو مسلمان، جو بندہ مومن اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. یہ دو ہیں جو بنیادی منزلیں سمجھ لیجئے، پہلی دوسری. اب اس پہ آتی ہے تیسری منزل، کسی نظریے اور نظام کی بنیاد پر جہاد. آپ کسی خاص نظریے کے قائل ہو گئے ہیں، اس کی حقانیت جو ہے وہ آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے، جاگزی ہو گئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں اس نظریے کا پرچار ہو اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم ہو، اس کے منافی نظام ہے تو اس کو بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے. برہم زن علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ اس کو توڑ پھوڑ کر، یا جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے کہا تھا، فک کو کل نظام، اس پورے نظام کی جو ہے دھجیاں بکھیری جائیں، اور وہ نظام کے جو آپ کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی اس کو قائم کیا جائے. یہ ہے بلند ترین منزل جہاد کی. کبھی عمومی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ نہیں. پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیات، اسٹرگل فار ایگزسٹنس. دوسری منزل جہاد فی سبیل الحقوق، اور جن میں سب سے بڑھ کر حریہ، جہاد فی سبیل الحریہ. لیکن تیسری منزل ہے جو انسان کے، یوں سمجھیے کہ جو اس کے خیالات، نظریات، عقائد، اس کا فکر، اس کی سوچ، اس سے اس کا تعلق ہے. اور وہ جہاد جو ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس نظریے پر مبنی کوئی نظام ہوگا. اس نظریے کو پھیلانا، عام کرنا اور اس نظریے پر مبنی نظام قائم کرنا، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد جو ہے وہ نظریاتی جہاد اور نظام کا جہاد جو ہے. اب اس کو آپ نوٹ کیجئے، میں نے مثال سب سے پہلے کمیونسٹ کی دی، کسی کے ذہن میں مارکسسٹ فلسفی بیٹھ گئی ہے، اسی کو صحیح سمجھتا ہے، تاریخ کی وہی تعبیر اس سے حق معلوم ہوئی ہے. اب اس کی بنیاد پر اس نے اس نظریے کو پھیلایا، پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی. یہ جہاد فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کے راستے میں جہاد. جہاد فی سبیل الدیموکراسیہ، ڈیموکریسی کے راستے میں. آپ جو ہے جو فیوڈل سسٹم ہے یا اور اسی طرح کی جو بھی اوپر لوگوں کے جو ہے عوام کی گردنوں کے اوپر جن لوگوں نے اپنے خدائی کے تخت جو ہے جمع رکھے، ان سے آزادی حاصل کرنا، ڈیموکریسی قائم کرنا، حقوق حاصل کرنا جہاد ہے. اسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاد فی سبیل شرک، شرک کے لیے جہاد کرنا. اور اس معنی میں یہ لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، مشرک والدین کے لیے جہاد، سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. صرف علا ان اور لے، یہ فرق ہے، باقی بالکل وہی آیت. کہ جو مشرک والدین تھے ان کے جب بیٹے، ان کے نوجوان بیٹے ایمان لے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب سارا دباؤ جو تھا مشرک والدین کی طرف سے وہ یہ تھا کہ واپس آؤ، اپنے آبائی دین میں واپس آؤ، چھوڑو اس محمد کے دین کو. یہ ان کا دباؤ، یہ ان کی کوشش، یہ در حقیقت ان کا جہاد تھا، فی سبیل الاشتراکیہ، فی سبیل الباطل، فی سبیل الکفر، فی سبیل الطاغوت. چنانچہ قرآن مجید نے روایت بھی آئی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. ظاہر بات ہے کہ بدر میں ابو جہل جو فوج لے کر آئے، کیا وہ مجاہد نہیں تھے؟ مجاہد تھے، جانے ہتھیلی پر رکھ کر آئے تھے، وہ بھی مجاہد تھے، لیکن وہ مجاہد فی سبیل شیطان تھے، مجاہد فی سبیل طاغوت تھے، مجاہد فی سبیل شرک تھے. جبکہ ادھر محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ مجاہدین فی سبیل اللہ تھے. یہاں اب آ کر مجاہدین فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح معین ہوئی کہ یہ جہاد کی تیسری منزل ہے جس کی بنیاد اسی نظریے پر ہے، اور وہ نظریہ اسلام میں ایمان ہے. ایمان کے اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی تین منزلیں ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں. اس میں سب سے پہلے ہے نفس کے خلاف جہاد. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ بھی جہاد فی سبیل الحیات، سٹرگل فار ایگزسٹنس کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اگر وہ حلال اور حرام کے حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہے، حرام سے بالکل یا اجتناب کرتے ہوئے صرف حلال پر اکتفا کرتے ہوئے کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں. اب یہ اپنے آپ کو اس احکام شریعت کا پابند بنانا، اس کے لیے جہاد کی ضرورت ہے. یہ جہاد جو ہے پہلی منزل، خود مسلمان ہونے کے لیے جہاد، خود اللہ کی اطاعت پر کاربند ہونے کے لیے جہاد، خود شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے جہاد، خود اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے جہاد، خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کا جہاد، یہ جہاد کی اولین منزل ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی، اور اولین ہونے کے ناطے اہم ترین ہے. نوٹ کر لیجیے، اس پہلی منزل پر دوسری منزل آئے گی جو اس سے بلند تر ہوگی، اس کے اوپر تیسری منزل آئے گی وہ اس سے بھی بلند ہوگی، بلند ترین ہوگی تین منزلوں میں، لیکن اہم ترین منزل پہلی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی، اور اوپر کی دونوں منزلوں کی بھی تمام جو اس کی پختگی کا اور اس کی مضبوطی کا دار و مدار ہے وہ بالکل لیا پہلی منزل پر. اس حوالے سے اہم ترین منزل جو ہے جہاد کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کی شریعت، شریعت کے عوامر و نواہی کا اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے جہاد. اس کے لیے سب سے پہلے جہاد کرنا پڑتا اپنے نفس امارہ سے. ان النفس لامارۃ بالسوء، مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان کا نور قلب میں پیدا ہوتا ہے. مثلا نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہاں الفاظ جو ہیں وہ محذوف ہیں. مثلا نور ہی فی قلب المومن، مومن کے دل میں جو نور آتا ہے، نور ایمان، جو دو اجزاء پر پھر مشتمل ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور علی نور، یہ نور قلب میں آیا. انسانی وجود میں اب اس کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، وہ بھی موجود ہے، بہت زوردار ہے. ظاہر بات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے، اس زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانے پینے کو چاہیے، اسے رزق چاہیے، اس کو اس کی تحصیل. پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک ہو، اس میں کچھ لذات بھی ہیں، وہ بھی لگا دیے گئے، ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ بڑز اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس میں اور اضافہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ اپنی نسل کے بقا کے لیے اس کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے، جو فرائیڈ کے نزدیک تو سب سے زیادہ قوی جذبہ ہے انسان کے اندر، انسانی محرکات عمل میں سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ پوٹنٹ. میں یقیناً اس کا قائل ہوں کہ وہ بہت قوی ہے، بہت پوٹنٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں، بس یہ اس کا موازنہ ہے، لیکن ہے بہت قوی، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو نیچے سے آتے ہیں، انہیں تو اپنی گریٹیفیکیشن درکار ہے، یہ تو اپنی تسکین چاہتے ہیں، پیٹ میدا بھرا ہونا چاہیے، حلال سے ہے کہ حرام سے اسے اسے غرض نہیں ہے، زبان کو چرخارا چاہیے، جائز سے ہے یا ناجائز سے اسے اسے بحث نہیں ہے. جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، جائز سے ناجائز سے حلال سے حرام سے اس کو بحث نہیں ہے. یہ اندھے ہیں انسٹنکٹس، بلائنڈ انسٹنکٹس ہیں، اور یہ گویا کہ جو زور لگاتے ہیں انسان پر، اسی کی تعبیر کی گئی ہے سورہ یوسف کی آیت میں، ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو ہمارے اندر کا حیوان ہے، جو اپنے اندر تمام حیوانی تقاضے رکھتا ہے، یہ کھینچتا ہے انسان کو برائی کی طرف. اب اسے ریزسٹ کرنا، ادھر وہ روح ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایک طرف وہ روح کھینچ رہی ہے، دوسری طرف وہ نفس کھینچ رہا ہے. یہ کشاکش ہے خیر و شر کی، جو ہماری شخصیت کا جو اندرونی میدان جنگ ہے، اس میں یہ دو فریق ہیں کہ جو ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی کر رہے ہیں، اور یہ نفس اتنا زوردار ہے. اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ جو بہترین تعبیر کی مولانا رومی نے، نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست، لیکن اورا اون میرا اون نیست، یہ جو میرا نفس ہے یہ فرعون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ یہ مصر کی حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر، وہ ہاذہ الانہار و تجری من تحتی، اور یہ سارا جو آبپاشی کا نظام ہے اس ملک کے اندر وہ میرے کنٹرول میں ہے، جس کا چاہوں موگا جاری رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں، یہ میرے اختیار میں، الیس لی ملک مصر وہ ہاذہ الانہار و تجری من تحتی. اسی طرح یہ نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، مجھے اس سے بحث نہیں. جیسے اس نے کہا تھا میں نہیں جانتا کون خدا کون اللہ، کس نے بھیجا کیا اس کا حکم، میں نہیں جانتا. اسی طریقے سے یہ نفس کہتا ہے مجھے نہیں کوئی پرواہ اس سے، کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، میری نفس، میری خواہشات، میرے جذبات کی، میری شہوات کی تسکین ہونی چاہیے. نفس ماں ہم کم طرف سے اون نیست، لیکن ارا اون ارا اون نیست. فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا، مدد تھی، یہ مدد پنجابی زبان میں بولتے ہیں فوج کو، یہ مدد آ گئی اس کے پاس، کیونکہ فوج بھی تھی لہذا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میرے پاس کوئی فوج ووج نہیں ہے، لیکن ارا اون ارا اون نیست، میرے نفس کے پاس کوئی اون نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، کوئی فوج نہیں، تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، کہہ نہیں سکتا، لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے، میرا حکم چلے گا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے حضور کا فرمان، نہایت حکیمانہ فرمان. آپ سے پوچھا گیا ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، افضل جہاد یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطیع بنانے کے لیے. افضل، دیکھیے یہاں دو الفاظ علیحدہ ہو جائیں گے، افضل اور اعلی. اعلی ہے بلند ترین، بلند ترین منزل تو تیسری آئے گی، بلند ترین منزل وہ تیسری ہے، لیکن یہ پہلی منزل افضل ہے، اس معنی میں کہ یہ مضبوط اور مستحکم ہوگی تو اگلی منزل کے اس کے اوپر تعمیر کا سوال پیدا ہوگا. اگر یہی کمزور ہے تو آپ نے اگر مزید بوجھ ڈال دیا تو ویسے ہی بیٹھ جائے گا. تو افضل یہ ہے، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے افضل اور اعجب کا فرق کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں معلوم ہے کہ ایمان افضل تو ہے سبا صحابہ کرام کا، یہاں تک کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے افضل ہے. لیکن اعجب کا لفظ استعمال کیا حضور نے ایک حدیث میں کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون ہے اعجب الایمان، سب سے زیادہ خوبصورت ایمان کن کا ہے، عجیب، دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ سے سوال کیا. اب انہوں نے جواب دیا الملائکہ، فرشتے، یقین کامل اللہ کے حضور میں ہے. فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، وہ کیسے ایماندار لائیں، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی ہیں، تو کون سا کمال ان کا ہوا ایمان. دوسرے اٹمپٹ میں انہوں نے کہا فرسل، پھر رسولوں کا ایمان. فرمایا وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل عليهم، وہ کیسے ایماندار لاتے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. تیسرے میں پھر انہوں نے بڑی ہمت کر کے جرت کر کے فنحنو، پھر ہم ہیں، ہمارا ایمان ہے. اب مالکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں. اور پھر آپ نے جواب دیا ان اعجب الایمان الی لاخوان الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک خوبصورت ترین، دل کو لبھانے والا ایمان تو وہ ہوگا ہمارے ان بھائیوں کا جو میرے بعد آئیں گے، میری صحبت سے ان کو حصہ نہیں ملے گا، انہیں تو اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہوگی، اس پر ایمان لائے. تو عجب ایمان بعد والوں کا ہے، افضل ایمان صحابہ کرام کا. اسی طرح اعلی جہاد آخری منزل، وہ تو قتال فی سبیل اللہ کی آئے گی، ہم پہنچیں گے وہاں، نویں منزل ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ افضل ایمان یہ ہے پہلی منزل. لیکن اس پہلی منزل پر نفس کے خلاف جہاد کے ساتھ دو اور جہاد بھی ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. نمبر ایک شیطان لعین اور اس کا جو غیر مرئی لشکر ہے، اس کے خلاف جہاد. یہ ہمارے نفسانی تقاضوں میں پھونکے مارتا ہے، انہیں مشتعل کرتا ہے. یہ شیطان ہمیں برگلاتا ہے، برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، مثبت انداز میں فرمایا گیا، یہ شیطان جو ہے تمہارے لیے دشمن ہے، تم بھی تو اسے اپنا دشمن سمجھو، تم تو اسے دوست بنائے بیٹھے ہو. چنانچہ یہ شکمے کا انداز جو سورہ کہف میں آ گیا ہے، افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کیا تم نے اس شیطان لعین کو، ابلیس کو، اور اس کے جو بھی ایجنٹ ہیں، چیلے چاٹے ہیں، ان کو اپنا دوست بنا لیا ہے مجھے چھوڑ کر؟ تو ظالموں کے لیے جو ہے بدل، یہ بہت ہی برا بدل ہے جو انہیں حاصل ہوا ہے، میری دوستی، میری ولایت کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کے ساتھ دوستی گاٹی. تو شیطان کے خلاف جنگ، اور شیطان وہ ہے، ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے ہوا یراکم انہو یراکم ہو قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ وہ جو غیر مرئی ایک اور جن ہر انسان کے ساتھ لگا دیا گیا، قبیلہ، حدیث میں آیا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا ہے، یہ وہی غیر مرئی جنات میں سے جو شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. تو انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تو تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، نہ صرف وہ شیطان لعین ابلیس بلکہ یہ کہ اس کا جو لاؤ لشکر ہے اور اس کے جو ایجنٹ تمہارے ساتھ لگا دیے گئے ہیں، جہاں سے وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اور ایک اور حدیث میں آیا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. اب اس کی دونوں توجیحات ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ یہ شیاطین جو ہے جنات ہیں، جنات کا مادہ جو ہے وہ نار ہے، نار ایک لطیف شے ہے، اور جنات کو اپنی شکلیں بدلنے کا بھی اختیار حاصل ہے، کبھی شکلیں اختیار کرتے ہیں، انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں، جنات بھی آ سکتے ہیں، حیوانات کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً اپنی اس لطافت جو ان کا مادہ تخلیق ہے، اس کی لطافت کی وجہ سے انسان میں سرایت ہی کر جاتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے نفس کو مشتعل کر دیا تو نفس تو پورے وجود کو جو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے سارے اعصاب، ہمارے سارا جو ہے وجود جو ہے جسمانی، وہ اس نفس کے تابع ہے، لہذا وہ اگر اس نے اس کو مشتعل کر دیا تو گویا کہ وہ پورے ہمارے وجود میں سرایت کر گیا ہے. واللہ اعلم. بہرحال یہ دوسرا ہے. ابھی یہ پہلی منزل کے تین چھوٹی منزلیں ہیں. پہلی منزل خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، خود احکام شریعت کا پابند ہونے کے لیے جہاد. جہاد سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف. ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. دوسرا جہاد ان شیاطین کے خلاف. تیسرا جہاد، کوئی معاشرہ اگر بگڑ گیا ہے، اس کے رجحانات غلط ہو گئے ہیں، تو اس کا ایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو اسی غلط رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ہر شخص کو ذاتی طور پر بھی اس کا تجربہ ہوگا، کوئی موب کسی ایک رخ پر جا رہا ہو تو اس رخ پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے خلاف چلنا، اس کے لیے بڑی مشقت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا بڑا زور لگا کر دو چار قدم ایک طرف جائے اور پھر کوئی ریلا آئے اس موب کا، اس ہجوم کا، اور وہ آپ کو دھکیل کر پھر دس قدم پیچھے لے جائے. اب ایک معاشرہ جو ہے اس کا رخ بے حیائی کی طرف ہے، معاشرہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کی طرف چل رہا ہے، اور سب رواں دواں ہیں، اور سب خوش و خرم ہیں، مگن ہیں، مسرور ہیں، اور وہ اس رخ کے اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس میں کسی شخص کا اللہ کی طرف رخ کر کے بڑھنا اور چلنا، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آسان کام نہیں. اس معاشرے کے خلاف اسے جدوجہد کرنی پڑے گی. اس میں ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ جہاد کرنا پڑے. سورہ تغابن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. اہل ایمان ہوش میں رہو، ہوشیار کہ رہبر دم تیز قدم رہا، تمہارے اپنے بیویوں اور اولاد کے اندر تمہارے دشمن مضمر ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بچ کر رہو. اور پھر یہ کہ فتنہ ہے، اولاد بھی اور مال بھی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گھر سے شروع ہو جائے گا. اور پھر رشتہ داری ہے، برادری ہے، اس کا معاملہ ہے، آخر شادی بیاہ کرنا ہے، آخر اسی معاشرے میں رہنا ہے، اس کے رسوم یہ ہے، اس کے رواج یہ ہے، کیسے کٹ جائیں اس سے. یہ دباؤ جو ہے، اب وہی راستے ہوتے ہیں زمانے، زمانہ باتوں نہ سازت، تو با زمانہ بے ساز. آسان راستہ تو یہ ہے کہ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے کے ساتھ موافق ہو جاؤ, ڈھل جاؤ اسی رنگ میں, فرکشن ختم ہو جائے گی. فرکشن تو اسی وقت ہے نا, تم ادھر جا رہا ہے تم ادھر آ رہا ہے تو فرکشن ہے. لیکن اگر یہ کہ تم نے بھی وہی رخ اختیار کر لیا, زمانہ باتوں سازت, تو با زمانہ بے ساز سیدھا راستہ ہے, آسان راستہ ہے, تم زمانے کے ساتھ موافقت اختیار کر لو تو یہ فرکشن ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ جہاد جس کو کہا جائے گا وہ کیا ہے, زمانہ بات تو نہ سازت تو با زمانہ ستیز. زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو تم زمانے سے جنگ کرو, لڑو, جہاد کرو. یہ جہاد جو ہے, یہ جہاد کی پہلی منزل, اس کے میں نے آپ کو بتایا کہ تین ہے اس میں سب سٹیجز. مین تو ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد, پھر شیاطین, شیاطین جن کے خلاف جہاد, پھر شیاطین انس یا وہ معاشرہ جو شیطنت کی طرف جا رہا اس کے خلاف جہاد, کشاکش. اب آئیے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل. یہ دوسری منزل ہے باطل عقائد و نظریات کے خلاف جہاد. یہ اب جہاد انسان کی شخصیت سے باہر نکلے گا. مین از اے گریگوریس اینیمل, انسان جو ہے وہ ایک متمدن حیوان ہے, وہ ایک معاشرے میں رہتا ہے. اب آپ کے اندر ایک نظریہ پختہ ہو گیا, اللہ پر, آخرت پر یقین پختہ ہو گیا, آپ نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام کے اوپر کاربند کر لیا. اب یہاں سے بات آگے نکلے گی بالکل فطری طریقے پر. اگر اندر کا یہ جہاد آپ نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ خارج میں نہ نکلے, ممکن نہیں ہے. اگر یہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اندر کہیں فساد ہے, اندر کھوکھلا ہے, اندر جو ہے وہ کہنے کو کچھ چیزیں ہیں حقیقت میں نہیں ہے. اگر آگ نظر آ رہی ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ تپش آپ کو نہیں آئی تو آپ سمجھیں کہ آگ نہیں ہے, یہ تو کچھ اور شکل ہے, آگ کسی صورت بنا دی گئی ہے. جیسے آج کل کچھ الیکٹرک ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ دہتے ہوئے انگارے نظر آتے, وہ دہتے ہوئے انگارے نہیں ہوتے, وہ ہیٹ تو کہیں اور سے آ رہی ہوتی. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ اندر سے انسانی شخصیت کے اندر سے اب اس کا اپنے ماحول میں سرایت کرنا, نمبر ایک, یہ قانون طبعی کے تحت لازم ہے. بھٹی میں سے حرارت کا برآمد ہونا لازم ہے. اگر آپ کے اندر ایمان کی بھٹی جو ہے دہک گئی ہے وہ نکلے گا آپ سے. نمبر دو, یہ انسان کی مروت اور شرافت کا تقاضا ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی ہیں, اجزاء و اقارب ہیں, اپنی قوم ہے, اپنا قبیلہ ہے, پھر یہ کہ پوری نوع انسانی ہے. جو حق اللہ نے تمہیں عطا فرمایا, جو ایمان کی نعمت جو ہے تمہیں عطا فرمائی, اب اس کو بانٹو, شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. یہ تمہاری شرافت کا, مروت کا تقاضا ہے. اور نمبر تین, یہ غیرت کا تقاضا ہے. آپ نے ایک شے کو حق سمجھا, اس کے خلاف باطل جو ہے وہ پھریرے لہرا رہا ہے, اس کا غلبہ ہے, تو حق کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ جو ہے اس کے خلاف جہاد کریں, اور یہ کہ اس کے لیے دعوت کا آغاز کریں. وہ پہلی منزل ہو جائے گی, اس لیے کہ اس جہاد نظریاتی سطح کے اوپر جہاد کا اب یہ پہلا مرحلہ ہے, دعوت و تبلیغ. یہاں وہ حدیث یاد کر لیجئے, لرزا دینے والی حدیث, کہ حضور نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اوہ اللہ عز و جل للا جبرائیل علیہ الصلات والسلام, اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی کی, انقلب مدینۃ قضا و قضا بے اہلہا, فلاں فلاں شہروں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور فرماتے ہیں, اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا, ان فیہا عبدک فلان لم یعشق طرفۃ عین, اے اللہ اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کسی معصیت میں بسر نہیں کی. اس کی نیکی کا, اس کے زہد کا, اس کے تقوی کا آپ اندازہ کی. گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے, کوئی کرائے کا دنیا میں جو گواہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ تو جبرائیل ہے. اور کس بارگاہ میں گواہی دے رہا ہے جہاں پر ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا. ان فیہا عبدک فلانا لم یعشق طرفۃ عین, فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنا, یہ ہمارا محاورہ ہے اور نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا, طرفۃ عین یا عربی محاورہ ہے, مفہوم ہے کہ اتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. قال فقال, حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اقلبھا علیہ وعلیہم, الٹا اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَرْ فِي أَسَاقًا قَطْ, اس لیے کہ اس کا چہرہ, اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت میں کبھی متغیر نہیں ہوا. آپ کو کوئی ماں کی گالی دے, اول تو یہ کہ آپ اسے جانے نہیں دیں گے. اگر آپ کے جسم میں کوئی جان ہے, فرض کیجئے نہیں ہے, آپ کمزور ہیں, تو بھی کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کے پورے چہرے کا خون جو ہے, پورے جسم کا خون آپ کے چہرے پر آ جائے گا, تب تباہ اٹھے گا آپ کا چہرہ غیرت کی وجہ سے. اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہوں, شریعت کی دھجیاں بکھر رہی ہوں, باطل ڈنکا بجا رہا ہو, تاغوت کا بول بالا ہو اور بلدہ مومن لگا ہوا ہو, تو فقط اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اور بس رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, تو اس سے بڑھ کر اور کوئی مجرم نہیں. دوسرے لوگ تو غافل تھے, انہیں اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی تعارف نہیں ہوا, کوئی حق ان پر منکشف نہیں ہوا. یہ شخص عبادت گزار, طاعت گزار, یہ زاہد اور عابد, اس کے اندر یہ بے غیرتی اللہ کے لیے. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجھہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ, اس کا رنگ متغیر ہو چکا ہو تیری غیرت. تو تین تقاضے میں نے عرض کیے. نمبر ایک, یہ طبعی قانون ہے کہ اندر اگر حرارت ہے تو وہ باہر آئے گی, اندر ایمان ہے تو باہر آئے گا, سرایت کرے گا ماحول میں. نمبر دو, یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. نمبر تین, یہ آپ کی غیرت کا تقاضا ہے. آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے لیے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے. آپ دین کو مانتے ہیں, دین کے لیے غیرت ہونی چاہیے. بہرحال اس کے لیے اصطلاحات جو ہیں وہ بہت سی ہیں. دعوت ہے, تبلیغ ہے, ان دونوں میں ایک بڑا پیارا رشتہ ہے. تبلیغ میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پہنچانے کے لیے, یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون. دعوت میں آپ اسے کھینچ کر لے آتے ہیں اپنی بات کی طرف. تو در حقیقت ایک ہی فینومینن ہے جس کے یہ دو ایسپیکٹس ہیں, تبلیغ, پہنچانا, اور پھر اس کو سمو کے لے آنا. یہ گویا کہ دعوت ہے, اسے کھینچنا, بلانا. دعوت و تبلیغ ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اس کے لیے بہت سی اصطلاحات, پھر وعظ و نصیحت بھی ہے. پھر یہ کہ اس کا جو سب سے جامع اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس. اس حد تک دعوت کا حق ادا کر دینا, اس حد تک تبلیغ کا حق ادا کر دینا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا. یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس امت مسلمہ پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد, یہ آیات آپ نے آج سنی ہیں, ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغام پر, انسانوں میں سے بھی. ایک رسول, ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آ گیا, انہوں نے پہنچا دیا, لوگ بھول گئے, پھر اور رسول, ان کے پاس پھر پیغام آ گیا اب فرشتے کے ذریعے سے. ایک رسول ملک, ایک رسول بشر, یہ چین چلتی آئی. یہاں آ کر محمد رسول اللہ آخری, جبرائیل رسول ملک اور محمد رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل نے لیا اللہ سے, پہنچایا محمد کو, محمد نے لیا جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام, پہنچایا امت کو. اب امت کے ذمے لگا, اب تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسان کا, اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں, میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور یہ آیت تو خیر بعد میں نازل ہوئی ہوگی, حضور نے تو بالکل ابتدائی خطبے میں کہہ دیا تھا, جو بنو ہاشم کو جب جمع کیا ہے دعوت کے لیے, کھانا کھلایا, پھر دعوت دی ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصتن والی الناس کافتن. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص, اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب ظاہر بات ہے کہ یہ کون حق ادا کرے گا دعوت و تبلیغ کا؟ شہادت امت کے خلاف تو محمد دیں گے کھڑے ہو گئے, اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. اسی لیے حجت الوداع میں آپ نے گواہی لے لی, الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. جواب میں ایک روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے, انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہاں اے اللہ کے رسول, ہم گواہ ہیں, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, امانت کا حق ادا کر دیا, ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا, اور آپ نے تمام ضلالتوں اور گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو چھانٹ کر رکھا. یہ گواہی تین دفعہ سوال کیا، تین دفعہ گواہی دی پورے مجلس سے. اس کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے. اور پھر آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائے ان کو جو یہاں موجود نہیں، اور جو موجود نہیں ہے ان میں وہ سب انسان بھی آ گئے جو اس وقت اس دنیا میں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو قیامت تک دنیا میں آئیں گے. یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جس کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی ہے. چنانچہ اسی آیت میں آپ نے دیکھا سورہ حج میں کہ پہلے فرمایا اللہ یستفی من الملائکہ رسلم ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی ایک اور انسانوں میں سے بھی. اور آخری آیت میں فرمایا جاہدو فی اللہ حق جہاد ہی ہو اجتباکم، تمہیں بھی چن لیا ہے اس نے بحث کہتے امت. پہلے رسالت کی دو کڑیاں تھیں، رسول ملک رسول بشر، اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریض ادا کرنا. چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لیکون رسول و شہید علیکم و تکون شہدا علی الناس، اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مالی وسائل صرف کرنے پڑتے ہیں، کسی دعوت کو پھیلا دینا، عام کر دینا، پہنچا دینا، اس وقت پورے انسانوں تک اس دعوت کا پہنچا دینا آسان کام نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. اب اس کی بھی تین سب سٹیجز ہیں. سورۃ النحل کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین. یہ سوسائٹی کے اندر تین طبقات کی نشاندہی کی ہے، بہت اہم ہے. یہ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ تو گویا کہ بہت ہی آسان کام ہے، تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور کچھ قصے کہانیاں، وما علینا الا البلاغ، گویا کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی وہ ہم نے ادا کر. یہ بلاغ و تبلیغ جو ہے اس کے تقاضوں میں سر فہرست تھے. دعوت بھی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اب دانائی کو بھی عام طور لوگوں نے سمجھا ہے حکمت عملی، یعنی حکمت تبلیغ جسے کہتے ہیں، اگر آدمی کو دیکھو، آدمی کی نفسیات کو دیکھو، مناسب وقت تلاش کرو، یہ اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں. اصل شے جو یہاں پر ہے وہ موعظۃ الحسنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، بالحکمہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ. اس لیے کہ جب قرآن اپنے مخالفین سے مانگتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو مخالفین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مانگے کہ برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ہمارے اعتراضات کا جواب دو، ان کا توڑ فراہم کرو. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے، انسانی معاشرے کے اندر جیسے کہ ایک انسان کے جسم میں یہ دماغ جو ہے چھوٹی سی چیز ہے، آدھا سیر کا ہوگا، کتنا ہوگا، سیر بھر کا ہوگا میکسیمم، دو من کے وزن کو کنٹرول کرتا، پورا جسم اس کے کنٹرول میں ہے، ہاتھ چل سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی شے کو پکڑ سکتے ہیں، کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا، اٹھا لو لکڑی ہے، نہیں نہیں ہاتھ نہ لگانا سانپ ہے. یہاں سے انفارمیشن پاس ہوئی ہے، یہاں فیصلہ کیا گیا، یہاں سے حکم آیا ہے، اور ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر پیچھے کھینچ گیا. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. پاؤں ہمیں لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، فیصلہ یہاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بہیو کرتا ہے ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر، اس کا ایک برین ٹرسٹ کہلاتا ہے، ان کا انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل ایلیٹ، اصطلاحات مختلف ہیں، ایک طبقہ ہے وہ سوچنے سمجھنے والوں کا ہے، وہ طے کرتے ہیں کس چیز کا فروغ ہونا ہے، کس چیز کو روک دینا ہے، کدھر بڑھنا ہے، کدھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہوتا ہے وہاں، وہ برین ٹرسٹ جو ہے. وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ طے کرتے ہیں. اور پورا جو ہمارا قوم کا معاشرے کا معاملہ ہے، وہ جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہی نعرے زبان پر آ جائیں گے، وہی جو ہے حرکت شروع ہو جائے گی، وہی سارے ہنگامے جو ہے شروع ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ کسی اور جگہ ہوا تھا. ویسے بھی ہر انقلابی عمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ جو اس کا ذہین طبقہ ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر اسے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچاتا ہے بعد میں. بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ واعظ و نصیحت مؤثر نہیں ہے. ان کے دماغوں کے اندر نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، کہیں ڈارونزم ہے، کہیں مارکسزم ہے، کہیں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کہیں ایگزسٹینشلزم ہے، کہیں امپیریسزم ہے، نہ معلوم کتنے اسم ہیں، بے شمار ہیں. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، بے شمار ہے، فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا توڑ آپ کو کرنا پڑے گا، دلائل کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ان کا یہ دماغ حجاب ہے، آپ ان کے دل تک، یو کانٹ ریچ دیئر ہارٹس، اس لیے کہ بیریئر ہے. ان کے نظریات جو ہیں وہ ایک بیریئر کی شکل میں ہیں، آپ ان کے دل تک بات رسائی حاصل نہیں کر سکتے. پہلے اس بیریئر کو پیئرس کرنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا، اس کے اندر سے گزرنا ہوگا. اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسی لیول پر بات کر سکے، ان نظریات سے کما ہم کو واقف ہو، پھر ان پر تنقید کر سکے، تنقید بھی ویلڈ ہو، معقول ہو، منطقی ہو، مدلل ہو. ظاہر بات ہے وہاں فتویٰ کام نہیں کرے گا، یہ حرام ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، بھائی حرام حلال کو اپنے پاس رکھو، یہ قرآن نے فیصلہ کیا، تم قرآن کو مانتے ہو، ہمارے تو یہ دلائل ہیں، ان کا جواب دو. جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ اس انٹیلیجنسیا کو قائل نہیں کر سکتے. اور جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلس 100% تو چینج نہیں ہوا کرتا، 100% تو پوری قوم چینج نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ کہ ایک مضبوط نیوکلس جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے جو علی وجہ البصیرت اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہو، جسے پورا شرح صدر حاصل ہو اسلام پر، وہ پھر دعوت دے اور وہ ان کے نظریات کی نفی کرے. گویا کہ امام غزالی اگر انہوں نے صحافت الفلاسفہ لکھی، یا امام ابن تیمیہ نے اگر الرد علی المنطقیین لکھی، تو اس کا کوئی وزن تھا. لیکن پہلے غزالی بننا پڑے گا نا، پہلے ابن تیمیہ تک کے مقام تک پہنچ رسائی حاصل کرنی ہوگی. یہ لائف لانگ اسٹرگل ہے. دنیا کے جو بڑے شاندار کیریئرز ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ، فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ، موجودہ فکر کا صغرا کبرا، اس کے اندر کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھ کہاں آئی ہے. ظاہر بات ہے باطل محض تو کوئی بھی نہیں ہے، باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل ہمیشہ حق کی کسی جز کو لے کر اس پر اپنا کانا بانا بنتا ہے. باطل میں سلامت ہے ہی نہیں، وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو کوئی نہ کوئی حق کا جز لیتا ہے اور اس کے اوپر ردے اپنے چڑھاتا ہے باطل کے، اس کے بل پر وہ اپنا وجود جو ہے برقرار رکھتا ہے. آپ کو اس میں تجزیہ کرنا پڑے گا، اس میں حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے. علی وجہ البصیرت، جس کو کہ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور سے اللہ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے، لوگو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامے کوئی نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرت، یہ علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا تو آسان کام تو نہیں. پھر اس بصیرت، اس کی روشنی میں پھر ان تمام علوم اور افکار کا تجزیہ کرنا آسان کام تو نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، لائف لانگ پروسیس ہے، اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا، کھپا دینا پڑے گا. ویسے بھی دنیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹل، تو اسے فاقے آ رہے تھے. کریٹو ورک دنیا میں ہوا ہے تو فاقوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں ہے. یہ جو بڑے اعلیٰ ریسرچ ادارے ہوتے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، وہاں کوئی کریٹو ورک نہیں ہوا کرتا، تحقیقی کام ہو جاتے ہیں. کوئی پرانا مخطوطہ لیا اور اس کی ایڈیٹنگ کر دی، اور اس کا جو ہے وہ کچھ جو احادیث آ گئی تھی وہ تخلیق کر دی، ڈاکٹریٹ لے لی، اللہ نہ خیر چلا. کریٹو ورک، تخلیقی کام تو فاقے کر کے ہوئے، دنیا میں جہاں بھی ہوئے اسی طریقے سے. یہ ہے اس کی بلند ترین منزل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن اس کے بعد نمبر دو ہے عوام الناس. ان عوام الناس، جن کے ذہن جو ہے خالی سلیٹس کے مانند ہیں، کلین سلیٹس، آپ جو چاہیں لکھ دیں، ان کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں، انہیں پتہ نہیں ڈارون کس بلا کا نام ہے، اور یہ کہ فرائیڈ کس چڑیا کا نام تھا، اور مارکس جو ہے وہ کس بلا کا، انہیں کچھ پتہ نہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات آپ کہیں گے اگر آپ کے دل سے نکلی ہے، دل سے نکلی ہو، صرف آپ کے دماغ سے نہ نکلی ہو، دل سے نکلی ہو، اگر وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو، چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی مرصع اور مسجع زبان استعمال نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، دل سے ہو، خلوص کے ساتھ وہ دل سے بات نکلے، دل پر جا اترے گی، از دل خیزت بر دل ریزت. اس کے لیے دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں خود اس کا ایک نمونہ ہوں. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اوپر جو تھرسٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے اوپر جو ہے اپنی شخصیت کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ یہ کہ آپ کے میں بھی ایک مسلمان ہوں، ادنا مسلمان ہوں، انني من المسلمين. یہ دعوت جو ہے بالموعظۃ الحسنۃ یہ ہے عوام الناس کے لیے، اور یہ مؤثر ہے، اس کے بہت فائدہ ہے، اگرچہ جب تک وہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر، انٹلیکچوئل ایلیٹ میں، اس برین ٹرسٹ میں جب تک ایک مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا، اس وقت تک معاشرہ بحثیت مجموعی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لاکھوں کے مجمع بھی ہو جائیں گے کہ جو افراد جو ہیں عوام، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، زندگی بھی ان کے اندر کچھ بدل گئی، ان کے کچھ نماز روزے کا جو ہے وہ اہتمام ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، انہوں نے داڑیاں رکھ لی، انہوں نے بدا قطع صحیح کر لی، لیکن اگر وہ جو اوپر کا تھنک ٹینک ہے، وہ جو برین ٹرسٹ ہے، وہ جو آپ کا انٹیلیجنس، اس میں اگر مضبوط نیوکلیس نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوا نہیں لیا ہے، اپنی چھاپ نہیں ڈال دی ہے، اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے اتمام حجت نہیں کر دیا ہے، تب تک معاشرہ بحثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرے. لیکن موعظۃ الحسنہ جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرے درجے میں آیا ہے وجادلہم باللتی احسن، اور جھگڑو ان سے مگر بڑے عمدہ طریقے سے. قرآن مجید میں جدال باللتی ہی احسن، اور یہ جدال کن کے خلاف؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی تو نہیں ہیں، دیکھتا کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، آخر یہاں عیسائی مشنریز بھی ہیں کام کر رہے ہیں، قادیانی مبلغین بھی ہیں کام کر رہے ہیں، بہائی بھی ہیں اندر ہی اندر، ان کے مراکز ہیں کام کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرنا پڑتا ہے، جو لوگ کے کسی طریقے سے جدائی کے اوپر اتر آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے دے آر پیڈ فار دیٹ، یہ ان کے پیشے ہیں، ان کے لیے تو انہوں نے اسی کی تیاری کی ہے. اس کے لیے پھر ان کے ساتھ ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پھر جدال بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کو چپ کیا جا سکے، ورنہ عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہوگا، اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. اگرچہ اس کا جو خاص فن ہمارے ہاں جو پھر بنا ہے وہ مناظرہ ہے، اور مناظرے میں یہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو مخاطب ہے، جو سامنے مخالف ہے، جو آپ کا جس سے آپ مقابلہ اور مناظرہ کر رہے ہیں، اسے قائی کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، اسے چپ کرانا پیش نظر ہوتا ہے. اور اس کے لیے دلیل بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے، سورہ عنکبوت کی وہ آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ اللہ کی پھر تو نفی اللہ کے ساتھ ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بھی، جس کو مناظرہ پھر ہمارے ہاں اسی پر وہ فن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے، وہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلی صدی میں جب ہمارے پاس ایک کولونیل رول کا ایک سیلاب آیا تھا، ایک تو ہم شکست خوردہ مرعوب، اب اس کے ساتھ مشنریز کا سیلاب آ گیا. اس وقت جو پادری فینڈر جب آیا ہے اور کلکتے سے شروع ہو کر دلی تک پہنچ گیا، درمیان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس نے مسلمانوں کو شکست دی، علماء کو، مناظروں کے اندر، تو پھر یہ کہ ایک کھلبلی مچ گئی، اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کر دیا کہ میں کلکتے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اور کوئی عالم دین مسلمان میرا مقابلہ نہیں کر سکا ہے، میں نے سب کو شکستیں دی ہیں، اب میں پورے ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج تھرو کر رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی مقابلے میں نہ آتا تو آپ سوچئے عوام پر کیا اثر ہوتا. ایک طرف سیاسی محکومی، اس کی مرعوبیت، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء تو رہ گئے، ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ وہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ عربی زبان کچھ سے واقف، یہ تو علماء ہی تھے نا جن پر تکیہ تھا. علماء اگر ہار گئے تو پھر ایک سیلاب آ جاتا عیسائیت. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کی مشیت ہے. ایک رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اور اس نے اس کو شکست دی، اور وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا، غیرت مند آدمی بھی رکا نہیں یہاں، پھر جا کے انہوں نے ترکی میں اڈا لگایا ہے. یہ رحمت اللہ کیرانوی صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا، انہیں معلوم ہوا وہاں پیغام آیا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے یہاں پر، اس نے ہم نے سنا آپ نے شکست دی تھی اس کو فینڈر کو، اس نے ہمارا ناٹک بند کر رکھا یہاں کے علماء کا. پھر یہ جب چلے ہیں اور اسے علم آیا کہ رحمت اللہ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے ہی بھاگ گیا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق، جس کا پھر ترجمہ بھی کیا ہے، حاشیہ لکھا ہے اور کچھ نوٹس دیے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اظہار الحق وہ کتاب. پر یہ بھی ایک جگہ اپنی ضرورت ہے اس کی، وجادلہم باللتی احسن، لیکن یہ کہ عام طور پر جب دعوت کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، تاکہ آپ بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرے مقام کے حوالے سے مناظرے کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید سے اخذ کی گئی، یا تو پھر یہ کہ اس کو چوتھے نمبر پر لے آئیے گا. لیکن یہ تمام جو تینوں مراحل میں نے بیان کیے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. پہلے علم خود حاصل ہو تو آپ پہنچائیں گے، ان شرائح صدر آپ کو حاصل ہو اسلام پر تبھی تو آپ اسلام کی دعوت دیں گے. ایمان علی وجل بصیرت آپ کو حاصل ہوگا تب آپ کسی کو ایمان کی طرف بلا سکیں گے. لہذا اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جدوجہد، اس کے لیے تیاری کرنا، علم حاصل کرنا. اس کے ضمن میں وہ حدیث ذہن میں لائیے، حضور نے فرمایا من جاہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. جس شخص کو موت آ گئی اس کیفیت میں کہ وہ ابھی علم کے حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا لیکن نیت اس کی یہ تھی علم کے حصول سے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. ابھی اس کی عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی، تحصیل علم میں لگا ہوا لیکن نیت یہ ہے اسلام کو زندہ کرنا، اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے، اس کے لیے مجھے علم چاہیے. جب تک علم سے مسلح نہ ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ اور وہ تینوں لیول ذہن میں رکھیے، ان کے لیے محنت اور جدوجہد. عام جو ہے سرمن لیول پر، معاہدۃ الحسنہ کے لیول پر بھی وقت تو لگے گا نا، آپ کو جانا تو پڑے گا، اپنی کوشش تو جدوجہد تو کرنی ہوگی. یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. لیکن پھر تین سٹیجز میں یہ بھی ہے، تین جمع تین چھ ہو چکی ہیں، لیکن میں نے انہیں منزلیں دو ہی قرار دیا. پہلی منزل خود عبادت رب کے لیے، خود اللہ کی بندگی کے لیے، خود اسلام پر کاربند ہونے کے لیے نفس سے جہاد، شیطان اور اس کی غیر مرئی جو قوتیں ہیں شر کی ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. پھر نظریاتی سطح پر باطل نظریات و عقائد کے خلاف جہاد، بالحکمہ نمبر ایک، بالموعظۃ الحسنہ نمبر دو، اور بالجدال الحسنہ نمبر تین. ان دونوں منزلوں کے لیے دو چیزیں نوٹ کر لیجئے، ان دونوں منزلوں پر جہاد کے لیے ہتھیار صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے. نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار قرآن ہے. اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا. زہر اگر لوکل ہے تو لوکلائز ٹریٹمنٹ ہی کفایت کرے گا، زہر جسم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو وہ دریافت چاہیے جو پورے جسم کے اندر وہ بھی پھیل سکے، وہ قرآن ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو کہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است. دو حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا حضور نے، ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یا میں اس سے اس کی ایزا سے امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں، وہ مجھے کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا. یہ ترجمے کا فرق ہوگا، ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا میں نے اسے مسلمان کر لیا، ایک حدیث. دوسری حدیث کو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان نہ شیطان یجری من الانسان مجرا الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. دونوں حدیثوں کو لے کر ان دو اشعار کے اندر کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا، اس شیطان کو ختم کر دینا مشکل کام ہے. زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پورا دوران خون تو دل ہی کی وجہ سے ہے نا، تو جیسے خون گردش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں اس کا ڈیرا. ہاں بہتر یہ ہے، خوش تر آباشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان کیسا بنے گا؟ کشتے شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو قلع قمع کرو. یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کے امراض باطنی، امراض قلبی ہیں، امراض روحانی کہہ لیجئے انہیں، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ در حقیقت کے جو ہمارے امراض ہیں، اور ان کے لیے شفا قرآن مجید ہے. سورہ یونس کی وہ دو آیتیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی اور شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہیں، تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی. تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف تلوار قرآن، اپنے نفس کے خلاف تلوار قرآن. دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن ہے، اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور خوص کیجئے، اس کے اندر غواشی کیجئے، غوطہ زنی کیجئے، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، وہ حکمت، حکمت قرآنی، جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیاں، حکمت قرآنی آ رہا ہم بے خاں، یا حکمت ایمانی آ رہا ہم بے خاں. تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی تو پڑھو نا. قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے جو اس قسم حکمت آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ حکمت ہے. اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تین مقامات پر ترتیب یہ ہے. ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے، جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مشتمل ہے، ربنا وبعثہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تزکیہ ہے ٹاپ پر. لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اسی سورہ مبارکہ میں، سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں. پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے، قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت تو در حقیقت نام رہا حکمت یونان کا، فلسفہ ان کا، منطق ان کی. ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے، یعنی سمجھیے کہ مستثنا نہیں ہوتے عام طور پر، الا ماشاء اللہ وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے. کوئی موسیٰ طلسم سامری، غزالی تو بہرحال ایک ہی ہوا ہے، ابن تیمیہ تو ایک ہی ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں. عام طور پر تو معاملہ یہ حکمت وہی ہے، حکمت یونانی وہی ارسطو کی منطق، صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر. ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، سب کے سب ابن رشد ہو، سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ سب کے سب ارسطو کی منطق کے. اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے، نمبر دو موعظہ حسنہ قرآن ہے، نمبر تین سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے، مشرکین کے خلاف جدال، ملحدین کے خلاف جہاد، مادہ پرستوں کے خلاف جہاد، اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود. تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے دونوں پر. اور نمبر دو یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داڑھی بن کر کھڑا رہے، 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے، کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں سے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال تھی. تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ پہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کشاکش میں خود بھی لگے ہوئے ہیں، کونو مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو. وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. کونو مع الصادقین، ایسے سچوں کی، ایسے صادقین کی تلاش کرو، ان کی صحبت حاصل کرو، ان کے ساتھ رہو. اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس میں مفید ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی اور کوئی درسگاہ، کوئی دارون، کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہو، کوئی ایسوسیشنز ہو، کوئی انجمنیں بنے، کوئی درسگاہیں بن جائیں، کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں، تو یہ یقیناً مفید ہوگا، اور اسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے. تو آپ کی اشاعت جو ہے دار الاشاعت ہو، آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہوں، اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو. تو ادارے ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، انجمنیں ہوں، یہ بھی کفایت کر جائیں گے. لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل، اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، نظام باطل، نظام طاغوت کے خلاف جہاد. اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہیں، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، تکبیر کرو اپنے رب کی، رب کو بڑا کرو. رب بڑا ہے، لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی. وربک فکبر، اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی تین آیات ہیں ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسری، یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کے آغاز انذار سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ. اسی طرح ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورا میں آیا. تو تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یا تین مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد، اسے غالب کریں تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر. غلبہ دین نمبر 4، جیسے کہ فرمایا گیا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. یہ قتال کی آخری منزل جو ہے، کہاں تک یہ قتال جائے گا؟ جب تک کہ دین نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ اصطلاحات ہیں، اسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں. اسی کے لیے مولانا ابو الکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا، مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا. اور اسی کا پر جو ہے علامہ مشرقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا. پھر اس پر نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و جہد سب ایک ہی. اب نظام خلافت ایک ہی بات، باتیں مختلف ہیں، الفاظ عباراتنا شتا و حسن کا واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں، لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے. تو اسی طریقے سے اصطلاحات، بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے، وہ بائبل کی اصطلاح ہے، وہ جو ان کی لارڈز پریئر ہے، دائی کنگڈم کم، دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز. اے رب تیری حکومت ہو، اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو، جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، زمین پر بھی پوری ہو. یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بار بار، ریپینٹ، توبہ کرو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے. اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے. بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں اس کی تین منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرطیں لازم ہیں، کیونکہ پہلی دو منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے، جاہد ہوں بہی جہادن کبیرہ، اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو. یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے. اب جو ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہے، قومی سطح پر کوئی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جمع ہو جائے، نہیں. جو اس دعوت بندگی رب کی بنیاد پر، جو اس شہادت علی الناس کی بنیاد پر، جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئیں، ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے. اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے، اسے اقامت دین کا جہاد کہیں، اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہیں، اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہیں، اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ سر کر کے آئے ہو، اپنے نفس کو تابع کر چکے ہوں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے، ایسے لوگ جمع ہوں ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ شرط لازم ہے. یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں ہو سکتا. وہ جہاد فی سبیل الحریہ ہو، جسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ کسی اور نوعیت کا جہاد ہو جس کو نام دے دیا گیا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. یہ شرط لازم ہے اس کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں، اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے، اس کا امام کون ہے پھر بتاؤ؟ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ، کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے. یہ جو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے ہدی خواہ تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر. آج میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں، المسلم وعلی المسلم الستۃ، حقوق ہیں وہ رہیں گے، لیکن امت تو جماعت تو وہ نہیں. تو ید اللہ علی الجماع علیکم بالجماع اور لا اسلام الا بالجماع، یہ اثر ہے حضرت عمر کا، اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے. خبر اور اثر، خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر، یہ اثر ہے، ان دونوں کو جمع کرتے تو حدیث بنتی ہے. تو یہ بھی حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے. اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر، ذروۂ سلام جو ہے اس موضوع پر. حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، یہ دو کتابوں میں ہے یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی. ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ پانچ ارکان ہیں اقامت دین کے قابل، یہ تیسری منزل کے پانچ ارکان ہیں، نوٹ کر لیجئے. جماعت، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں، نہیں، جماعت سب و طاعت والی جماعت، وہ ڈسپلن کے لسن اینڈ اوبے، سب و طاعت. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی. اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا انتہجر ما کرے ہر ربک، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی، افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے، افضل کون سی ہجرت ہے، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے، یہ تو نفی اور اس بات ایک ہی شے کی ہے، ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے، تو ایک ہی شے ہے، ایک ہی تصویر کے دو روپ ہیں، ہجرت اور جہاد. حرام شے کو چھوڑ دینا یہ جو ہے ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے اسے، مجبور کرنا یہ جہاد ہے نفس کے خلاف. تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں. ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچا، اس کی بھی تین سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا. یہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی، جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا، ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے. ما لکم من ولایت من شاہین حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں. یہ ہجرت لازم. اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی. اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے، لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے دو اسپیکٹس ہیں. ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو. انی آمرکم بخمسن اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ. اب اس میں جو تین ہیں سب سٹیجز کہہ لیجئے، تین درمیانی منزلیں، وہ جماعت جو میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب اس جہاد کا، تیسری منزل کا جہاد وہ جماعت ہے جو اس منزل سے گزر کر آ چکی ہے، نفس کے خلاف جہاد کر کے اور اسے اللہ کا مطیع بنا چکی ہے، دعوت و تبلیغ کے حق کا حق ادا کر چکی ہے. وہ جماعت وہ اب انقلابی مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے جب آغاز کرے گی، تو پہلا مرحلہ ہوگا پیسیو ریزسٹنس، ماحول ریٹیلیٹ کرے گا، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن آئے گی. پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، دیوانے ہیں. اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری باتیں کہی گئی محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، اقتتبہا، ڈکٹیشن لے لیتے ہیں. ایک اجمی غلام گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں اس سے سیکھتے ہیں، اور ہم پہ آ کر دھوکے باتیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، ساری باتیں سننی پڑی. وربل پرسیکیوشن، اور اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے، خود حضور پر جو کچھ بیتا ہے، اور پھر جو خاص طور پر کمزور طبقات تھے، غلام تھے، نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو حق تھا جو چاہے کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر انہیں لپیٹا اور دھواں دے دیا، دم پھٹ رہا تھا. سعد بن ابی وقاص، ان کی ماں نے جو ہے مرن برت رکھ لیا ہے. مصعب بن عمیر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے گئے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس لیے حضرت عثمان نے اپنی زوجہ محترمہ حضور کی جو صاحبزادی تھی، ان کے ساتھ ہجرت کی حفصہ کی طرف. غلاموں کا جو ہو رہا تھا معاملہ، وہ سب کو معلوم ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس دور میں حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، نو ریٹیلیشن، ہاتھ روکے رکھو، اس لیے کہ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں ابھی وقت چاہیے، ابھی تم تھوڑے ہو، تمہارا بیس بڑا محدود ہے، لمیٹڈ بیس ہے. تم اگر اس حالت میں ریٹیلیٹ کرو گے، تم وائلنٹ ہو جاؤ گے، تو کرش کر دیے جاؤ گے. ابھی میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں وقت چاہیے، اور اس وقت کے لیے تم صبر کرو، ہاتھ بندے رکھو، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، جو بھی جبر کیا جائے، تمہارے ٹکڑے اڑا دیا جائے، تمہیں زندہ بھون دیا جائے، کوئی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. یہ ہے پیسیو ریزسٹنس. مکی دور میں 8 برس تک کم سے کم یہ جاری رہا، اس لیے کہ میں نے 4 اس لیے نکال دیے کہ فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ 4th سال سے ہوا ہے، تو 3 سال نکال دینے چاہیے. 9 برس تک یہی تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس سو ایور، ٹیک آل پرسیکیوشن، ہینڈ فولڈڈ، ہاتھ بندے رکھو. یہ پہلا مرحلہ ہے. اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے معاشرے کی، اس کی ہمدردیاں جو ہے وہ ان کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہیں. بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے؟ اس طرح مارا ہے، حیوانوں کو نہیں اس طرح مارا جاتا جیسے اسے مارا. کیوں مارا ہے؟ کیا کہیں چوری کر لی کچھ؟ کیا کہیں کوئی اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں. بس صرف یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. اب آپ اندازہ کیجئے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے لیکن نہ ڈیف ہوتی ہے اور نہ بلائنڈ ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، بول تو نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کھڑے ہو کر ابو جہل کے سامنے یہ کہنے کیا کر رہے ہو، اور امیہ ابن خلف کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہیں ہے، سائلنٹ میجورٹی ہے، بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ تو کیا پکڑیں گے، لیکن وہ بلائنڈ نہیں ہے، وہ ڈیف نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اندر ہی اندر، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ جو پیسو ریزسٹنس کا دور ہے یہ انتہائی مؤثر ہے، فیصلہ کن ہے، آئندہ کی کامیابیوں کی ضمانت اصل میں یہاں سے ملتی ہے. اگلی سٹیج آتی ہے پھر جب قیادت جو ہے اس جماعت کی یہ محسوس کرے، وہ انقلابی جماعت اس کی قیادت محسوس کرے، ناؤ وی آر اسٹرانگ انف، اب ہم مضبوط ہیں، تعداد بھی ہماری کافی ہے، مرتبے ہے، تربیت بھی صحیح ہوئی ہے، انہوں نے اپنے نس کو بھی قابو میں کیا ہے، ان کی نیتیں بالکل خالص ہو چکی ہیں، خالصتا لوجہ اللہ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے، پھر منظم ہے، ڈسپلن ہے، سم و طاعت پر کاربند ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہ ہے کہ اقدام کیا جائے، آگے بڑھ کر اس نظام باطل کو چھیڑا جائے. اس چھیڑنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. حضور نے ان کی تجارتی شاہراہ جو تھی جس پر ان کے قافلے جاتے تھے انہیں تھریٹن کر دیا، پولیٹیکل آئسولیشن کا بندوبست کر دیا کہ مختلف قبائل جو تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے شروع کر دیے، یا پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے. چلیے ٹھیک ہے، دونوں کے نتیجے میں جو پولیٹیکل انفلوئنس کا جو زون تھا حضور کا بڑھ رہا ہے اور قریش کا گھٹ رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوا ہے یہ، کہ جو پھر 1000 کا لشکر نکلا ہے مکے سے، یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے، انیشیٹ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ تو جہاد جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے نا، وہ باطل کو چھیڑیں گے، وہ باطل سے ٹکر لینا چاہتے ہیں، وہ اس طرف کو جڑ سے کھیڑنا چاہتے ہیں، اسے ہلانا شروع کریں گے تو اس کا امکان ہوگا کہ اسے اکھڑا جا سکے پودے کو. لہذا یہ ان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے. یہ دور اب گزر گیا، علامہ شبلی کا زمانہ اور ان سے پہلے کا زمانہ، جب ہمارے سیرت نگاروں نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا، معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تھا، جب وہ جہاد اور قتال کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یورپ میں اور بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، اور یہ الزام لگا کہ یہ ساری تبلیغ اسلام تو جو ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے. نہیں نہیں نہیں، حضور نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی، یہ تو جنگ ان پر ٹھونس دی گئی تھی، آپ نے تو مدافعانہ جنگ کی تھی. بالکل غلط، دین جو ہے وہ تو خود غالب ہونے کے لیے آیا ہے، الحق یارو ولا یولا علیہ. جب تک طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے غلبہ باطل کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، لیکن طاقت ہو اور پھر غلبہ باطل کو برداشت کر لیں تو یہ تو آپ کے حق کے اوپر ایمان اور یقین کی نفی ہو جائے گی. اس حوالے سے جان لیجئے کہ پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس جو ہے در حقیقت اسی جہاد کی تیسری منزل کی دوسری سب منزل ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے جب آپ نے نظام کو چھیڑ ہی دیا، ان کو جو ہے ان کے جو مفادات ہیں، جو وہاں کے پریولیج کلاسز ہیں، ان کے مفادات کے اوپر جب زد پڑی ہے تو پھر تو وہ تو اٹھیں گے اور وہ اپنے نظام کو ڈیفینڈ کریں گے، پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے، اور پھر ہوگا وہ ایکچوئل کنفلکٹ یا ایکچوئل کنفرنٹیشن، تصادم. اس تصادم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک شکل وہ ہے جو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے، یہ تھا قتال فی سبیل اللہ، اب جنگ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، اور پھر آخری بات قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کوئی استثناء نہ رہے، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے، نظام پورا کا پورا اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے. اور اس میں پھر وہ مقام جو مقام محبوبیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو علامہ اقبال نے یہیں سے وہ اسلوب مستعار لیا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ مقام ہے بلند ترین مقام جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زِ نوری سجدہ می خواہی زِ خاکی بے شدا خواہی، چنا خود را نگہ داری کے بانی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زِ خون دوستا خواہی۔ اے اللہ، یہ مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی اور ہے۔ عاشق وہ ہے، اللہ کا عاشق جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے کر، اس کے اندر وہ غیرت ہے اللہ کے لیے، وہ محبت ہے اللہ کے لیے، کیسے دیکھے، حق سمجھے اور حق کو مغلوب دیکھے اور زندہ رہے۔ حضرت ابوبکر نے جیسے کہا تھا، ایوبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر و تبدل کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ان مانعین زکات کے خلاف کوئی اور نہیں نکلے گا کہ قتال کے لیے میں تنہا تنہا نکلوں گا۔ یہ جذبہ ہے جو درکار ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر۔ ذ نوری سجدہ بھی خائی، فرشتوں سے تو اطاعت ہی چاہیے نا، نانو نصب ہو بے حمد کا ونقد سنا، آپ کے احکام کی جو ہے وہ ہم ستابی وہ جو ہے تنفیذ کر رہے ہیں۔ ذ خاکی بے شدا خائی، یہ خاکی جو انسان ہے اس سے اے اللہ تجھے کچھ اور مطلوب ہے۔ کیا مطلوب ہے؟ چنا خبرا نگہ داری، اپنی ذات کا تجھے اتنا احساس ہے کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے، کہ بائی بے نیازی ہا غنی علی العالمین ہے، لیکن شہادت پر وجود خود سے خون دوست خواہی، تو اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ وہ گواہی دے تیرے وجود پر، تیری توحید کی گواہی دے، تیرے جو دوست ہیں اولیاء اللہ وہ اپنے خون سے جو ہے گواہی دے، یہ تیرا تقاضا ہے۔ بہرحال قتال فی سبیل اللہ یہ ایک شکل ہے دو طرفہ جنگ کی، جس کا دوسرا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ یہ ہے دو طرفہ جنگ، اور سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہی آرمڈ کانفلکٹ یہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، اس کو اجتہادی ایک رائے سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہ جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کا آخری چیپٹر اسی پر مشتمل ہے جو میری کتاب ہے تالیف ہے، کہ اس کا ایک بدل یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آج کا معاملہ ہے کہ حکومتیں بہت طاقتور ہیں، اور حکومتیں کن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انہی کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ جاگیرداری نظام ہے، جاگیردار بیٹھے ہیں، سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ دار بیٹھے ہیں۔ نظام کو آپ بدلنا چاہیں گے تو وہ لوگ جو ہیں حکومت پر تو وہی فائز ہیں، اور ان کے ڈسپوزل پر ہے، فوج بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہیں، عوام نہتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ اتنا ان ایکول ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ وہ قتال کا معاملہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، جائز ہے جہاں بھی اس کا امکان ہو، جہاں بھی فیزیبل ہو، قتال کو کسی نے حرام نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، یہ اس کا موقف ہے کہ دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، نہیں، غلط۔ قتال جہاں بھی اس کے لیے فیزیبل ہوگا کریں گے، لازمن کریں گے، لیکن یہ کہ اگر فیزیبل نہیں ہے، ادھر قوت اتنی ہے، ادھر جو ہے عوام نہتے ہیں، تو بھی ان کے پاس ایک طاقت ہے۔ عوامی سطح پر مظاہرے، ریزسٹنس موومنٹ، نان کوآپریشن، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس، اور یہ بات آخری مرحلے میں آئے گی، ان آرمڈ ریوولٹ، ایک بغاوت تو ہو لیکن غیر مسلح بغاوت، اس میں قتل ہونے کو تیار ہو۔ اور ظاہر بات ہے قتال میں اصل بات کیا ہے؟ وہ تو اپنی جان دینا ہے نا، سب سے پیاری شے تو اپنی جان ہے۔ جو شخص اپنی جان لے کر میدان میں آ گیا ہے تو گویا کہ اس نے وہ تقاضا پورا کر دیا، تو گویا کہ وہ قتال چاہے دو طرفہ ہو چاہے ایک طرفہ ہو۔ اگر ان آرمڈ ریوولٹ ہے تو فوجیں تو گولیاں چلائیں گی، پولیس والے تو گولیاں چلائیں گے، لاٹھی چارج تو ہوگا، جیلوں میں تو ڈھونسے جائیں گے۔ اگر لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو گویا کہ انہوں نے وہ شرط جو ہے وہ پوری کر دی کہ اپنے خون سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی سربلندی کی جدوجہد کی گواہی دینے کو تیار۔ اس حوالے سے یہ سول ڈس اوبیڈینس اور ان آرمڈ ریوولٹ ایک بدل ہے ایک مسلح بغاوت یا آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم کا۔ تاہم قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، من مات ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ مات علی شعبۃ من النفاق، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ ہی اس کی آرزو اپنے دل میں رکھی. یہ تو ہو سکتا ہے ایک شخص کی زندگی میں وہ مرحلہ ہی نہ آئے، قتال کا مرحلہ نہیں آیا، بعض صحابہ جو ہیں وہ مکے میں فوت ہو گئے یا وہ وہاں پر ویسے قتل کر دیے گئے، ایسی مثال تو موجود ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی اپنی جو ہے عام تبھی موت فوت ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں تو وہ مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ کہ اس کے دل میں یہ آرزو ہونی لازم ہے. اگر یہ نہیں ہے، مم ماتا ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے دل میں یہ آرزو پالی، پروان چڑھائی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ ایک طرح کی ایک قسم کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، منافقت پر موت واقع ہوئی. یہ ہے اس قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت. اور اس سے بھی زیادہ یہ تو منفی انداز ہوا، مثبت انداز میں سن لیجئے. حضور فرماتے ہیں لبدت ان اقتلا فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتل، پانچ مرتبہ اس حدیث میں یہ آیا ہے نا ثم اقتل. میرے دل میں بڑی آرزو ہے، بڑی تمنا ہے، بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ. پانچ دفعہ قتل کیا، آرزو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب شخص سوچے، ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے، اگر اس آرزو سے ہمارے سینے خالی ہیں تو محمد رسول اللہ سے بھی کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ آرزو بھی نہ ہو تو پھر کوئی نسبت کوئی تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں. اس کا جو مقام قرآن میں بیان ہوا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اور وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دو جگہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران، بل احیاؤ عند ربہم یرزقون. اب یہ جو ہے وہ تو زندہ ہے، موت کا کوئی سوال نہیں، ان کے لیے حساب کتاب کا مرحلہ نہیں ہے، وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ جو مقام ہے اللہ کی راہ میں قتال کا، یہ قتال، یہ شہادت، یہ وہ شہادت ہے جو چلی آ رہی ہے اس پورے منزل پر منزل طے کرتی ہوئی، اور اس پروسیس سے گزرتا ہوا جو آخری نبی منزل ہے اس جہاد کی، قتال، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد، پھر انٹیلیجنسیا کو دعوت، پھر عوام الناس کو دعوت، پھر جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے مجادلہ و مناظرہ، پھر پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، نئی منزل پر جا کر قتال فی سبیل اللہ. اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سیدھے چھلانگ مار کے وہاں پہنچتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس میں جو ہے وہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس میں وہ دونوں آ جائیں گے، جیسے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر قتل کر دیے گئے، وہ ابھی پیسو ریزسٹنس کا دور تھا، قتل کر دیے گئے، قتال کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا، دو طرفہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. اور یہ کہ دوسرے لوگ کے دو طرفہ جنگ شروع ہونے کے بعد جنہوں نے یہ مرتبہ شہادت حاصل کیا، دونوں اس میں شامل ہو جائیں. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ جہاد اور جہاد کی یہ منزلیں ایک منظم جماعت کے بغیر ان کا کوئی تصور نہیں، اور اس منظم جماعت کی تنظیم کی بنیاد کیا ہو، یہ آخری مسئلہ ہے کہ جس پر آج گفتگو ہوگی. اس کے لیے جو ہمیں مسنون اور منصوص اور معصور بنیاد ملتی ہے وہ ہے بیعت سمع و طاعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے اور ہر ایمان لانے والے پر آپ کی اطاعت لازم تھی، لیکن پھر بھی آپ نے یہ لی ہے بیعت اس پر جبکہ یہ مرحلہ فائنل سٹیج تک آنے والا تھا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نظیر نہیں ہے، وہاں اصل جماعت تو بن گئی تھی اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول نے دعویٰ کیا میں رسول ہوں، میں نے مان لیا، جماعت تو بن گئی، محمد رسول اللہ والذین معہ، جنہوں نے انہیں مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اب ان کی پیروی کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، ان کی بات سنیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے. وہ جماعت وہاں دعوی رسالت پر بنی اور وہ قائد ہوئے، اور جنہوں نے اس دعوی رسالت کی تصدیق کر دی وہ ان کے قائد، ان کے ساتھی ہیں، ان کے مامورین میں سے ہیں. لہذا بیعت بھی ہے آپ نے اس مرحلے پر جبکہ اس آخری مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس تنظیم کی بنیاد کے لیے بھی کوئی اور آلٹرنیٹو نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے, اور نہ ہی ہماری پوری جو تاریخ ہے کم سے کم 1300 برس کی اس میں کوئی بنیاد موجود ہے. وہ ایک ہی ہے, وہ ہے بیعت سم و طاعت, جس کے لیے کہ متفق علیہ روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں, حضرت عبادہ بن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والبکر وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل الامر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے, خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو, خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں, ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی پرانے جانسار تھے, آپ نے ایک نیو قبر کو نو وارد کو ہم پر کیسے امیر بنا دیا, کبھی نہیں کہیں گے. اٹس یور پریروگیٹو, یہ آپ کا اختیار ہوگا ایکسکلوسو. والا اللہ ناز المرہ جنہیں آپ امیر بنائیں گے ذمہ داری سونپیں گے, ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں, تعاون کریں گے اطاعت کریں گے ان کی بھی. والا نقول بالحق اینما کنا جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے, اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے. لا نخاف فی اللہ لومت لائم, اس خوف سے کہ لوگ ملامت کریں گے مذاق اڑائیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ ہے جس میں کہ اس جماعت کا حزب اللہ کا, جس کو قرآن دو جگہ حزب اللہ کہتا ہے, اللہ کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی, اللہ کی پارٹی حزب اللہ, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہ سورہ مجادلہ کے آخر میں فرمایا, اور سورہ مائدہ میں فإن حزب اللہ هم الغالبون, دنیا میں غلبہ بھی اس کا کبھی وعدہ ہے حزب اللہ سے اگرچہ یہ شرائط پوری کی ہوئی ہے, اور آخرت کی فلاح کا وعدہ بھی اس حزب اللہ سے. سورہ مجادلہ میں اس فلاح کا ذکر ہے اور سورہ مائدہ میں غلبے کا ذکر ہے. بہرحال اس کے لیے بیعت سم و طاعت جس میں اضافہ ہوگا فی المعروف, اس لیے کہ حضور کی اطاعت تھی مطلق جو حکم بھی دیں گے, اس لیے کہ غلطی کا سوال ہی نہیں, آپ معصوم ہیں اور وہ تو جو کچھ وحی ہوتی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہاں کوئی دنیاوی تدبیر ہے اس میں لوگ پوچھ لیتے تھے حضور اگر یہ وحی کی روح سے ہے تو سب سمجھنا و اطعنا, اگر آپ کی کوئی ذاتی اجتہاد ہے ذاتی رائے ہے تو کچھ ہمیں کہنے کا حق ہو تو آپ فرمائیں اجازت دیں تو ہم کہیں ہاں کہو, حضور نے لوگوں کی بات مان لی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا حکم پھر اگر ہو گیا ہے تو وہ ہر حال میں ماننا ہے, لیکن آپ کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی یہ مقام نہیں ہے کہ جو حکم میں دوں گا ماننا پڑے گا, نہیں, اب یہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر حکم ہوگا, اس سے باہر نہیں. سارا سیاسی نظام بھی بنے گا اسلام کا, اسلامی ریاست کا, تو اسی دائرے کے اندر, اور سارا جماعتی نظام بنے گا تو وہ بھی اسی دائرے کے اندر. تو ظاہر بات ہے کہ یہ بیعت سم و طاعت بنیاد ہے اس جماعت کی, کہ جو جماعت اس اقامت دین کے لیول پر تیسری منزل پر جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرنا چاہے. اور اس کی دو شکلیں ہیں, جو منصوص ہے نصوص میں قرآن اور حدیث میں جس کا ذکر ہے, جو مسنون ہے جو آپ کی سنت و سیرت میں نظر آتا ہے, اور جو 1300 برس تک کی پوری اس مسلم ہسٹری کے اندر ہے. ہر اجتماعی کام جو ہوا ہے بیعت شخصی کی بنیاد پر ہو, ایک شخص کے ساتھ بیعت ہوتی ہے, حضور کے ہاتھ پر بیعت تھی, ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت تھی, عمر کے ہاتھ شخصی بیعت, پھر جب خلافت غلط رخ پر جا رہی تھی اس کو صحیح کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے ان کے ہاتھ پر بیعت. یہ دوسری بات ہے, کوفیوں نے بیعت توڑ دی تو اس کا کوئی وبال حضرت حسین پر نہیں ہے معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن زبیر اٹھے بیعت. اسی طریقے سے جو بھی کام ہوا پھر ہمارے یہاں بادشاہ چلیے تو بیعت پر چلیے, پھر جب یہ تزکیہ نفس کے لیے نظام تصوف کا شروع ہوا ہے بیعت ارشاد تو وہ بھی بیعت کی بنیاد پر ہے, پھر جو پچھلی صدی میں کولونیل رول کے خلاف ریزسٹنس موومنٹ اٹھی ہے وہ سب بیعت کی بنیاد پر, چاہے وہ سوڈان کے اندر تھے مہدی سوڈانی, اور چاہے وہ لیبیا میں تھے سنوسی, چاہے ہندوستان میں تحریک شہیدین سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, بیعت کی بنیاد. تو بیعت جو ہے شخصی در حقیقت وہ منصوص بھی ہے, مسنون بھی ہے, معصور بھی ہے. البتہ اس دور میں مغربی اثرات کے تحت ایک بیعت دستوری بھی ہے کہ جو ہوتی ہے، ایک دستور لکھا ہوا ہے، اس دستور سے آپ کی بیعت ہے، میں اس کا پابند ہوں، اس دستور کی روح سے جو امیر ہوگا اس کی بات مانیں گے، یہ ایک دستوری بیعت ہے، میں اسے مباح سمجھتا ہوں، جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو مسنون اور منصوص اور پوری 1300 سال کی تاریخ کی جو بیعت ہے، بیعت شخصی، میرے نزدیک وہ بدر جہاں بہتر ہے اس دستوری بیعت سے، اس کے لیے اپنی دلائل کا اس پر پیش کرنے کا کوئی میرے سامنے پروگرام نہیں ہے. اب میں دو باتیں آخری کہہ رہا ہوں. نچلی دو منزلیں اب میں تین میں تقسیم کر رہا ہوں، تین ذرا تین نو بنے ہیں، پہلی منزل اس میں بھی تین لیول تھے، دوسری منزل تین لیول، تیسری منزل تین لیول. پہلی دو منزلوں کا جہاد، جہاد فی سبیل اللہ اس شرط سے مشروط ہے کہ ہدف تیسری منزل ہو. پیش نظر وہ نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ پہلی منزل پر وہ خانقاہی نظام بن کر رہ جائے، بس تزکیہ اور تبریت اور تربیت اور رگڑتے رہو اور تزکیہ نفس کرتے رہو اور نسلن بعد نسلن وہی عمل چلتا رہے، یہ شے پھر اس کھاتے میں نہیں آئے گی، ہدف وہ ہو. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا ہدف وہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی اس کھاتے سے خارج ہے. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. ہدف تیسری منزل ہوگی، اقامت دین، غلبہ دین، وربک فکبر، یکون الدین کلہ للہ لیکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے. یہ ہدف، ابتدا سے ہدف یہ رہنا چاہیے سامنے، ساری جد و جہد اسی کے لیے ہو رہی ہے، اسی کے لیے منزل با منزل آدمی آگے بڑھ رہا. اور آخری بات یہ کہ جب کوئی بندہ مومن غلبہ طاغوت میں زندگی گزار رہا ہو، جیسا کہ آج پوری کی پوری امت طاغوت کے غلبے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ پاکٹس ہیں، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں افغانستان میں ہے، کچھ ایک خاص فقہ کے انداز میں سمجھ لیجئے ایران میں ہے، کچھ کچھ سوڈان میں ہے، پاکٹ سے چھوٹے، باقی پوری امت مسلمہ طاغوت کے تحت نظام باطل ہے، کافرانہ نظام ہے، باطل نظام ہے. چاہے 100% مسلمان آبادی ہے لیکن نظام کافرانہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ کی اگر اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے تو اور خدا سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امید ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہی تو کفر ہے، نظام کافرانہ. اس حالت میں اگر اس طاغوت کا انکار نہیں ہے، اگر اس سے شدید نفرت نہیں ہے، اس کے خلاف جہاد کا عزم مصمم نہیں ہے، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہے، تو پھر یہ زندگی جو ہے میرے نزدیک نفاق کی زندگی ہے. پھر اس نظام کے تحت پھلنا پھولنا، خوب اپنی جائیدادیں کاروبار بنانا چمکانا نہیں. بندہ مومن اور کچھ نہ کرے تو ہی ہیز ٹو لیو انڈر پروٹیسٹ، رہے وہاں، رہے تو مجبور ہے، کہاں جائے، ہجرت بھی کرے گا تو کہاں جائے، رہے لیکن رہے ایک مجاہد کی حیثیت سے، پوٹینشیل فائٹر، مسلسل جہاد، کم سے کم اس کا درجہ نفرت، شدید نفرت، اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو، اس نظام کی خدمت نہ کی جائے، اس کی چاکری نہ کی جائے، اس کے ساتھ ریکنسیلیشن نہ ہو، بلکہ یہ جد و جہد ہو اور انسان یہ سمجھے کہ یہ فرض عین ہے میرے لیے. اب یہ فرض عین ہے یہ جہاد، یہ جہاد تو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو فرض عین ہے، اس جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے، اس جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے. اور یہ جہاد ہے جس کے بارے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الجہاد مازن منذ بعثنی اللہ الى یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال، جہاد فی سبیل اللہ جاری رہے گا اس دن سے لے کر جس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا. نوٹ کیجئے، یہ جو 15-12 برس مکے میں ہو رہا تھا یہ بھی جہاد تھا. جسے آپ قتال کا مفہوم لے گئے تو قتال تو 15 برس کے بعد جا کر ہوا ہے، میدان بدر کے اندر سن 2 ہجری ہوئی. الجہاد مازن منذ بعثنی اللہ، جس دن سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا تھا وہ جہاد جاری ہے. وہ جہاد پہلے تنہ تنہا محمد الرسول اللہ نے کیا ہے, پھر آپ کے ساتھ ہی محمد الرسول اللہ والذین معہ ہیں, 12 برس اس میں گزرے ہیں پیسو ریزسٹنس کے اندر, پھر ایکٹیو ریزسٹنس کا کوئی 1.5-2 سال کا عرصہ ہے, اور پھر جا کر جو ہے وہ مسلح تصادم کا معاملہ آیا ہے. لیکن الجہاد و مازن منذ باسنی اللہ الا یقاتل آخر هذه الامۃ الدجال, یہاں تک کہ میری امت کا جو آخری حصہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جب جنگ کرے گا, وہ قتال کی آخری منزل جو ہے دجال کے ساتھ, وہ ملحمت العظمہ, وہ جہاد کہ جس کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, میری وہ کتاب بھی موجود ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, وہ مرحلہ بھی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اس کے لیے بھی سٹیج تیار ہو رہا ہے, اس کے لیے سارے فیکٹرز دیکھنے والوں کو نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے لیکن یہ ہے وہ جہاد مسلسل, جہد مسلسل, جہاد مسلسل, یہ ہے اس کی منزلیں, یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت, لزوم اور اس کی منزلیں اور مراحل اور اس کے لوازم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.